الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
أسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سار؟ الحمد لله میرے طرف سب کو عافیت میں رکھے اسی طرح سے آمین اور ہمیں ہماری نیکیوں میں رکھے جو ہم کام کر رہے ہیں اسے بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے آمین. اب یہ کہ ان شاء اللہ آپ لوگ کے اٹینڈنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں رائٹ سب لبیک مارک کریں گے. Feda Perhan, Saima Zafir, Abim Musani, Faria Beg, Ishia Begum, Javeria Gazanfer, Meret Kag, Serena Mohammed, Isha Sultana, Samina Iqbal, Hajra Imran, Tamizan Nissa, Ilfana Mansoor, Sadia Sim, Samin Sultana, Fozia Khalid, Bibi Alia Muhammad, Saima Saeed, Javia Ghazi, Kasser Yub, Mrs. Sugar Yasser, Shafkat Nawaz, Zumer Pervin, Shazia Mamuna, Saima Qarni, Shehna, Samin Burhan, Sabiha Khan, Masuda Fatma Hussain, Seema Gul, Seema Khalid, Sayyida Naida, Tabasum Qureshi. Ji. So, kisi ke din se miss hui hai, to aap inshallah tala mark kar dijiye. And alhamdulillah, hum sabko maloom hai ki hamara next session aaya sharing ka hota hai. Aap sabko intezaar rehta hoga, mujhe intezaar rehta hai. Kyunki acha lagta hai jab hum dusre logon ki baat ya unki koi sharing ya unki kaisi baat aisa reminder hai. Mujhe aisa lagta hai jaise mere din ke liye mujhe Allah Taala kuch sikha rahe hain. So alhamdulillah puri class hi as a reminder serve karti hai. So start karte hain apne sare sharing session ke sath. To se Samina ready hai inshallah. Aap mic le to aap shuru karein.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji sisters, aapko meri awaaz aa rahi hai? Alhamdulillah. Zakia khair. Azbillahi wa shaytani rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Ya fattah, ya fattah. میں نے سورہ الفتح کی آیا نمبر جو لاسٹ اس کی آیا ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے اور اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اس میں ہے کہ جب استاد جی نے اتنی خوبصورت مثال دی تھی کہ دین کو ہم پھیلانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں اس میں کہ اس کا پھر جب ریزلٹ ہمیں آج کل جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے تو یہ ہم سب اپنی اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ دنیا میں زیادہ ہیں یا دین زیادہ ہے مطلب دین میں زیادہ کوششیں کرتے ہیں اور دین کی کوششوں کو ہم اس طرح نہیں کر پاتے ہیں جتنی ہم دین کی کوشش کرتے ہیں تو میں الحمدللہ کہ جب سے یہ کورس سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے کافی اپنے آپ کو پش کیا ہے کہ میں جیسے کوششیں کروں میرے ارد گرد اتنے ہم سب کے ارد گرد اتنے زیادہ مواقع ہوتے ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں ہم جب سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تھوڑا سا اگر ہم سکھانے کا ایز اے ٹیچر نہیں کام کر سکتے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لرن بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ ایک بندہ نہیں پھیلا سکتا اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک دوسرے کی جس طرح کی بھی جو ہیلپ کر سکتے ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے یہی سوچ کے اپنے اس کورس میں بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی کمپیوٹر کا کام نہیں کچھ نہیں آتا تھا جیسے میں اپنی کلاس کھولتی تھی لیکن الحمدللہ کچھ منتھ سے میں نے اب یہ تھوڑی پلے لسٹ بنا کے تھوڑا کام شروع کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں مجھے جیسے کہتے ہیں مضبوطی عطا کی ہے تو میں نے اب الحمدللہ اس کام کو تھوڑا آگے کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کو کرنے سے میری کانسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے اپنا سبق یہ ہے وہ یاد کرنے میں کون سی آیا میں نے کرنی ہے مجھے ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میں کون سی کر رہی ہوں پہلے میں اتنی ایکٹیو نہیں تھی سب کی مختلف مثال ہو سکتی لیکن میں اپنی یہ کہہ میں اتنی ایکٹیو نہیں تھی لیکن الحمدللہ کہ میں اپنے آپ کو اب میں اتنی اپنے آپ کو جیسے جکڑ کے رکھا ہوا کہ میں ہر کام میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں واٹس ایپ کلاسز میں بھی الحمدللہ کہ میں نے کوشش پوری کرتی ہوں کہ جتنا میں کر سکوں کیونکہ دن کو ہماری کلاس ہے تو شام کو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کہ سب لوگ جو ہیں ہم لوگوں اب یہ ہمارا کورس جو ہے نا یہ بالکل فنش ہونے والا ہے مجھے فکر تو بہت ہوتی کہ یہ فنش ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اس میں اپنا جیسے حصہ نہیں ڈال سکی ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا ہمارا فرض ہے میں آپ سب بہنوں کو بھی کہوں گی کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جیسے لوکلی بھی آپ کو بہت زیادہ ایسے مل جاتا ہے لوکل بھی جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں اور یہ آن لائن جو ہمارا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹائم میں کام دیکھ لیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں جس کو ہم کر کر کے یہ صرف اور صرف علم بڑھانے کا طریقہ ہے. میں نے تھوڑے سے ایگزام پیپرز بھی تھوڑے بنائے ہیں اس میں الحمدللہ, اور اس میں تھوڑے ٹیسٹ بھی چیک کیے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ آپ کی جو علم بڑھتا ہے نا اس سے, صرف خود پڑھ لینے سے نہیں بڑھتا, چیک کرنے سے بھی بہت بڑھتا, اور بار بار ریپیٹ کرنا اس میں بہت زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر, آپ کو میری بہت زیادہ باتیں سنی ہیں, تو بس میرے لیے دعا کیجیے گا. میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھ سے اچھا اور مجھ سے بہتر کام کر سکے ان شاء اللہ, اور ضرور اس بارے میں سوچیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فتح کی جو لاسٹ آیا ہے, وچ از آیا نمبر 39, اس کے اندر جو ایک کوالٹی ہے وہ میں اپنے لیے ہائی لائٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اشد علی الکفار, کہ وہ کافروں پہ تو سخت ہیں, اور رحما بینہم, اور آپس میں رحم دلائیں. تو یہ میرے لیے اپنے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یوزلی ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے ہی گھر والوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی چونکہ ایکسپیکٹیشنز موجود ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ سختی آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات پہ یو نو ہم جلدی جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ ریمائنڈر اپنے لیے ہے کہ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے, اپنوں کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کو رحم کا ریلیشن شپ رکھنا چاہیے. جبکہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور بالکل بے دین لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی رویہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے اپنے لیے کہ یہ کوالٹی اپنے اندر لانی ہے کہ جو بات صحیح ہے صحیح حکم کے حوالے سے تو اس میں ہم اس پہ فرم ہوں, لیکن ویسے جو ہے رحمت اور مرضی کے ساتھ اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو. اور اس کے بعد سورہ حجرات کے اندر تو بہت سارے ریمائنڈرز ہیں, بہت سارے ریمائنڈرز ہیں جو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پہ بنتے چلے جاتے ہیں, اور جس میں سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 بھی یہی کہ جو کوئی خبر آئے تو اس کو کنفرم کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آگے کسی کو تکلیف دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری کوالٹی جو سورہ حجرات کے اندر مینشن ہو رہی ہیں, تجسس نہ کیا جائے, عدل اور انصاف قائم کیا جائے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہی چوز کی تھی آج کے لیے, جس کا ترجمہ ہے, اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایزا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بہت اہمیت ہے. اس لیے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرے, تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو یا ایسی بات نہ ہو جائے جو ناپسندیدہ اور گناہ کے زمرے میں آئے. ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ نیوز سن رہے تھے تو نیوز آئی کہ ایک بہت قیمتی گاڑی کے ڈرائیور نے تیز رفتاری کی وجہ سے ایک چھوٹی بچی کو ہٹ کیا, جس کی وجہ سے بچی جان بحق ہو گئی. سن کر بڑی تکلیف ہوئی. میں تو ویسے بھی بچوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوں, تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. بار بار بریکنگ نیوز آ رہی تھی تو ہم دونوں بہت افسوس کے ساتھ ساتھ اس ڈرائیور پر تنقید بھی کر رہے تھے. اتنے میں ہمیں ایک دو فون کالز بھی ریسیو کی ہم لوگوں نے, اور یہ خبر ہم ڈسکس کرتے رہے. ابھی ایک دو گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسری بریکنگ نیوز آ گئی کہ بچی صحیح سلامت اپنے گھر میں موجود ہے. تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پچھتاوے سے. حالانکہ اکثر ایسا تو نہیں ہوتا, شاید ہمارے لیسن کے لیے ایسا ہوا. تب میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس آیت کا حوالہ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے, جس نے ہماری اچھی تربیت کے لیے چھوٹے سے چھوٹا اصول بھی بنا دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ویری گڈ, بہت اچھی شیئرنگ آپ تینوں نے کری اور بہت اچھے ریمائنڈرز ہم سب کے لیے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ جو آخر کی صورتیں اب چل رہی ہیں تو یہ ہر ایک ہی صورت بہت ایک, اس تو پورے قرآن میں ایسا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ پاورفل لگتی تھے میسج کے حوالے سے. سو الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. بغیر کہ ہم کوئی اور ٹائم اس میں لیں, اپنا نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کا خلاصہ قرآن ہے تو ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26 پارے کا آخری رخ شروع کریں گے, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 یعنی 11 سے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کتنا خوبصورت اسلام ہے. آپ دیکھیے پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات تھی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے میں صلح کرا دیا کرو, تعلقات کو بہتر کیا کرو, بدگمانیاں چھوڑ دو. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب پیش کرے جس کی وجہ سے بدگمانیاں ہوتی ہیں. ایمان والوں کو خطاب کیا گیا مذاق نہ اڑاؤ, اور مذاق اڑانے سے مراد محض زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہوتا, نقل اتارنا, اشارے کرنا, اس کی بات, اس کے کام, اس کے لباس, کسی جسمانی نقص عیب کی صورت میں دوسروں کی توجہ اس کی طرف دلانا تاکہ لوگ اس پر ہنسے, یہ سب کچھ مذاق اڑانے میں آتا ہے. آپ دیکھیے کہ دوسرے کی عزت خراب نہیں کرنی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جانے, مال, عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے. تو ہم مال تو لوگوں کا نہیں لیتے, جان لینے کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں, عزت کتنی جگہ لیتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر ہے. مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا اڑانا جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ موقع بڑا اہم ہے. اور دوسری وجہ اس سے ایک اور بہت سائڈ پہ اشارہ ملتا ہے کہ اسلام مکس گیدرنگ کا عادی ہی نہیں, مخلوط سوسائٹیز نہیں ہے, سیگریگیشن ہے. اس لیے کہا کہ مرد تو مردوں میں بیٹھتے ہیں. یہ تو نہیں اسلام کہتا کہ ایک ہی جگہ سب بیٹھے اور ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے کوئی دیور بھابھی اور دوستوں کی بیویوں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ عموماً جو مذاق ہوتا ہے وہ بے تکلف مجلسوں میں ہوتا ہے. تو غیر محرم مردوں عورتوں کا ایک جگہ بیٹھنا اسلام میں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں آگے کہیں گئیں جس میں عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو. یہ بھی تو مزاج خوبصورتی کی طرف مائل کرتا نا. ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے وہ ظالم ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھولتا ہے. اور وہ کیا کہ دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کرو گے تو اصل میں تم اپنے ساتھ کر رہے ہو. یہ لفظ تلمز ہے. لمز کہتے ہیں تانے اور تشنی کو, چوٹے کسنا, پھپتیاں کسنا, الزام دھرنا, اعتراض جھڑنا, ایب چینی کرنا, کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں میں کسی کو نشان ملامت بنانا. آپ دیکھیے کہ بہو کو تانے دینا, اس کے حسب کے نصب کے باتیں کرنا, کیا یہ سب اس میں نہیں آتا؟ اللہ کے کلام کی گہرائی دیکھیے کہ لا یلمز بعضکم بعضا, ایک دوسرے پر تانا نہ کرنے کی وجہ کہا لا تلمزوا انفسکم, گویا کہ جو دوسرے پہ بات کرتا ہے وہ اصل میں خود اپنے اوپر تانا کر رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت ساری دفعہ بات ہوئی, ریکارڈنگز میں موجود ہیں, یہ موضوع ضرور سننے کے قابل ہے. غیبت کیسے چھوڑیں, بیوٹیفائی یور سیلف کے سیشنز میں اس پہ بات ہوئی تھی, اور آپ اگر چاہیں تو تفصیل سے اس فیلو جنا میں اس کی تفصیل بھی سن سکتے ہیں. بہت سارے سپیکرز کی آپ کو اس موضوع پہ سپیچز اور ویڈیوز ملیں گی کہ یہ کتنا برا ایک عمل ہے جو عام لوگوں پہ, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں یہ سب کچھ زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہہ دی کہ دوسروں کو برے القاب نہ دو, تو ایسا نام جو کسی کو برا لگے, ٹھگنا کہنا, لنگڑا کہنا, کانا کہنا, موٹو اور کسی کو گدا کہنا, کچھ یہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اسلام قبول کرنے کے باوجود اس کو یہودی کہنا اور نیو مسلم, اس طرح کے لفظ, ہر وہ چیز جو کوئی اگلا پسند نہیں کرتا اس کو نہ کرے. اب پہچان کے لیے کسی کا نام لینا پڑے. مثلا دیکھیے عبداللہ نام کے کئی لوگ ہیں, اب ایک نابینا ہے تو کوئی پوچھے کون سا عبداللہ کے تو آپ کے وہ جو نابینا ہے, تو پھر تو بات اور ہے. مطلب یہ کہ آپ کی نیت اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو زبان سے متعلق تھی, لیکن اب اللہ تعالیٰ دل کے کچھ گناہ بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بس گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سوچیے, دیکھو تم خود اسے گھن کرتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ابھی اس آیت میں دیکھیے کتنا کچھ ہے. پہلی بات تو نوٹ کریں, ہر آیت آمنوں سے شروع ہو رہی ہے. ایمان کا تقاضا کہ یہ سب چھوڑ دو. پہلی بات اس آیت میں گمان. گمان کیا ہے؟ بہت زیادہ گمان نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں نہ سوچو. ایک وہ گمان ہوتا ہے جو انسان اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ حسن ظن کے طور پہ کرتا ہے, یہ تو پسندیدہ. ایک وہ بدگمانی ہوتی ہے جو کسی کے برے عمل کو دیکھ کے انسان کے دل میں آتی ہے. وہ تو صاف ظاہر ہے فاسق ہے تو وہ اپنا فسق دکھا رہا ہے, اس کو بھی ایک طرف کر دیجئے, وہ تو کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض بدگمانی ایسی ہوتی ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, عدالت میں جاتے ہیں دونوں طرف کھڑے, کوئی گواہ ہے کوئی دوسری طرف ہے. یہاں اصل میں گمان سے مراد ہے کہ جو کسی کے بارے میں اپنے ہی طور پہ سوچ لیتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ یہ فلاں بڑا جھوٹا ہے, فلاں منافق ہے, یہ اوپر سے کرتا ہے, نہیں نہیں یہ صرف ریاکاری ہے, نہیں یہ صرف بڑا بننا چاہتے ہیں, نہیں یہ بس لیڈر بننا چاہتے ہیں, نہیں جی ان کو تو اپنی چدراہٹ چاہیے. اس طرح کی بدگمانیاں منع ہے. بلا سبب بری رائے پیدا کرنا, بدزنی کرنا, اس طرح سے لینا باتیں کہ جس میں اگلے کو خبر بھی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی سے کوئی غلطی ہو گئی آپ اس کی غلطی پہ تاویلیں کریں. کسی کا کال ہے غالباً امام ابن قیم کا کہ کسی کی کوئی بری چیز دکھ بھی جائے تو تاویلیں کرو, نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا. 99 اس کی تاویلات کرو اور نہ سمجھ آئے تو پھر کو اچھا ایک اور کوئی وجہ ہوگی سوامی جو میں نہیں پہنچ پا رہا کہ اس کی یہ وجہ. یعنی ہمیشہ اپنے بھائی کو سائڈ دو اور آپ دیکھیں گے کہ بات بدگمانی سے شروع ہوتی ہے تو اگلے سارے مرحلے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بدگمان ہوں گے تو ساتھ ہی کسی کا تجسس شروع ہوگا. تو کہ اللہ تجسس ہو, لوگوں کے راز نہ ٹٹولو, ان کے ایپ نہ تلاش کرو, خفیہ خط نہ پڑھو, کسی کی ای میلیں نہ چیک کرو, کسی کے پرس نہ ڈھونڈتے پھرو, کچھ نہ کرو ایسی, چاہے آؤٹ آف کیوریوسٹی جس طرح کرتے ہیں لوگ, یہ سب کچھ پسندیدہ نہیں ہے. جن کے حال پہ پردہ پڑا ہوا ہے پردہ ہی رہنے دو. کان لگا لگا کے دیواروں سے ہمسایوں کی باتیں نہ سنو, کسی کے کمرے کی باتیں نہ سنو, کریت کریت کے کسی کی چیزوں کی طرف نہ جاؤ. یہ ساری چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں. ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا, مسلمانوں کے چھپے ہوئے حالات کی کھوج نہ لگایا کرو, کیونکہ جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا, اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ اکبر, یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کو تو اپنے لیے سلوگن بنا لے, اگر میں کسی کے عیبوں کے پیچھے لگوں گی تو اللہ میرے لگ جائے گا, تو جیتے گا کون؟ اللہ جیتے گا نا. اسی طرح ایک روایت میں آپ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے چھپے ہوئے حالات کو معلوم کرنے لگ جاؤ گے تو ان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. تو بدگمانی سے بچیے, سوچے ہی نا. اور میں سوچتی ہوں ان ساری باتوں کا ایک علاج ہے, خود کو بزی کر لیں. یہ سب کچھ پیچھے ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی کا عیب دیکھا پھر اس کو چھپا لیا, پردہ ڈالا, گویا کہ ایک نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. تو لہٰذا ایسا نہ کیجیے. اب آپ کے اپنے بچوں کا تجسس نہ کریں تو اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیجیے, دوستیاں کیجیے, وہ خود دکھائیں, وہ خود بتائیں. ان سے دوستی میں پوچھیے, بیٹا آج کیا ہوا, کدھر گئے, چلو آؤ الماری ٹھیک کرتے ہیں, آؤ بیگ ٹھیک کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایسی چیز کریں, وہ آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے. آپ نے وہ معروف واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک موقع پہ حضرت عمر ایک رات کے وقت گشت میں تھے تو آواز سنی تھی اپنے گھر میں تھا, آپ کو شک گزرا کچھ کہ وہ شراب پی رہا ہے. آپ اس کی دیوار پہ چڑھ گئے, دیکھا وہاں شراب بھی تھی اور ایک عورت بھی تھی. آپ کو غصہ آ گیا, اور عمر دیکھ لیں ایسی چیز تو غصہ کیوں نہ ہے. کہنے کہ اللہ کے دشمن, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ نہیں اٹھائے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین جلدی نہ کریں, اگر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے تو تین کیے. اللہ نے تجسس سے منع کیا, آپ نے تجسس کیا. اللہ نے حکم دیا کہ گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ, آپ دیوار سے آ گئے. اور اللہ نے حکم دیا کہ دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر آؤ, آپ میری اجازت کے بغیر آ گئے. اب سوچیے عمر نے کیا کیا ہوگا. پولیس کو بلاؤ اور ان کو جیل میں ڈالو. نہیں, غلطی مان گئے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی. وعدہ لے لیا کہ دیکھو آئندہ اچھے کام کرنا, برے کام نہ کرنا. تو اسلامی حکومت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی باتوں کے پیچھے پڑ جائے. اور کہاں پھر سکینڈلز اور سیاستدانوں کے, اور اللہ معاف کرے جو کچھ ان کے خاندانوں کی تصویریں جو لوگ ای میلوں میں بھیجتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تجسس سے بچنا. دیکھیے, جب دل میں بدگمانی آئی تو تجسس ہوا. تجسس ہوا تو دوسروں سے اس کی باتیں شروع. اس کو آپ غیبت کہیں گے. غیبت کہ ایک ایسی بات کرو جو کسی کے سامنے کی تو اس کو بری گزرے گی, ناپسندیدہ ہوگی. سامنے کریں گے تو وہ ناپسند کرے گا. جھوٹی بات ہوگی تو یہ بختان ہوگی. معروف روایت آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا غیبت کہے کہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنی, غیب سے نا, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. مردہ مردہ جیسے اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا, تو غیبت کرنے والا بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کی بھی بہت سخت حرمت ہے. قیامت کے دن انسان کی نیکیاں ضائع ہو چکی ہوں گی. ڈھونڈے گا انسان, ملیں گی نہیں. پتہ چلے گا جو غیبت کرتے تو اس کی وجہ سے گم گئی. اللہ اکبر, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جھوٹ کہیں گے پھر تو بہت ہی بڑی بات ہوگی. ہاں, کوئی موقع ہے, کوئی رشتہ کر رہا ہے, پوچھتا ہے بتائیں بھی ادھر کر لیں, لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے, تو حق کے ساتھ بات کر دیں. مبہم بات کر دیں, دھکی چھپی بات کر دیں, خود چیک کر لیں, دیکھ لیں. لیکن کس سے کہانی اور ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں, تمہیں کیا پتا, یہ نہ کیجیے. یہ تو واقعی ایک انسان کی بہت ہی زیادہ کم ظرفی کی علامت ہے. وہ آپ نے مشہور بات بھی تو سنی ہوگی نا, کہ جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, جو مڈل مائنڈ ہوتے ہیں وہ واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو بالکل تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. کئی موقع ہیں جس پہ غیبت کی بھی جا سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود وہ پورا ٹاپک سنیں تاکہ آپ لوگ اس سے عمل لے سکیں. اس وقت تو صرف کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, یہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ سوچیے, کوئی سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں؟ اور اللہ نے قرآن میں کہا تو کیا یہ مبالغہ ہے؟ کیا یہ ایگزیجریشن ہے؟ ایسی استعارہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ مردہ کا گوشت کھاؤ گے تو نمبر ایک کہ وہ مردہ اپنے آپ کو بچائے گا نہیں, غیبت کرنے والا کو بچا نہیں رہا. دوسری بات ہے کہ یہ نفرت کے قابل عمل ہے نا. گوشت تو کسی جانور کا ہو وہ نہیں بندہ کھا سکتا ایسے, تو کیا ایک انسان کا کھائے گا؟ تو بتاؤ کہ جب اس طرح فطرت تمہاری اس چیز سے گن کھاتی ہے تو تم کس طرح سے پھر اس کام کو کرو گے؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اس کے بعد کچھ اجتماعی خرابیوں کا تذکرہ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, من ذکر و انثی. لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہاں دیکھیں, نسلی تعصب سے روکا گیا. اسلام کی بنیادی آمن ہوا ہے, ایمان کے رشتے سے جوڑتا ہے. یہ نہیں کہا او مکہ والو, عربو, او اجمیو, او گورو, کالو, وائٹ, او نیشنل, او پاکستانی, او ایرانی, او سومالی. نہیں, اسلام نے ایک ہی نسبت سے پکارا اور وہ ایمان کی نسبت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ سب غیر اسلامی ہیں. حتیٰ کہ کسی کو ملک کے نام پہ جمع کرنا, یہ بھی کوئی اسلام کی دعوت نہیں ہے. رنگ, نسل, زبان, وطن, قومیت, یہ سب بت ہیں. ان کو توڑیں گے تو پھر لوگ جمع ہوں گے. افسوس کی بات ہے, آج ہم مسلم میں بھی کہتے ہیں یہ سومالی مسلم ہے, جی یہ عربیوں کی مسجد ہے, یہ سومالیوں کی, یہ بنگالیوں کی ہے. پہلے ہی دل میں ایک آنے لگ جاتی ہے اجنبیت کہ ہم تو ادھر نہیں جائیں گے. یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تذکیر کے لیے اپنی زبان میں خطبہ ہے, اس پروگرام کو کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کسی ایک خاص کلچر کے مسلمان ایک مسجد بنا لے, لیکن اس پہ دوسروں کی راہیں بند نہیں کرنی چاہیے اور اس کو گھٹیا یا دوسرے کو اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جو ساسیں اپنی بہوؤں کو نصب کے دانے دیتی ہیں, کہاں سے آ گئی, گھٹیا خاندان کی تھی. اور جو ظالم مرد اپنی بیویوں کو باتیں کرتے ہیں, تیرا تو باپ ایسا, تیری فلاں, اس کو کیا کہیں گے؟ وہ مذاہب اور ہیں جہاں اونچی ذات والے بہت ہیں, بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے اور شودر بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے. اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا. آج دنیا میں دیکھیے سیاہ فام اور سفید فاموں کی کتنی جنگیں موجود ہیں. ہسٹری پڑھ لیجیے ملکوں کی, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک وقت وہ تھا کہ بسوں میں بیٹھنے کی جگہیں الگ تھیں. وائٹ امریکن یہاں بیٹھیں گے تو بلیک وہاں بیٹھیں گے. کس طرح سے یورپ کے لوگوں نے بڑے اعظم امریکہ میں گھس کر جب ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا اور وہاں اپنا تسلط قائم کیا. ہسٹری پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اسلام سب سے زیادہ مہذب دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہتے تم ایک ہو, مرد عورت ایک ہے, ایک ہی نسل سے ہو. تم پیچھے سے ایک تھے, آگے آ کر بدل گئے ہو, تو کیا بڑی بات ہے. تو ہم سب بھی اس چیز کو رکھیں. میں یہاں چھوٹی سی بات کہوں گی کہ بعض دفعہ ہم اس چیز کو ایک خاص حد تک لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ کے مصر رشتوں کا موقع ہے. کیا ہم پاکستانی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کسی سومالی بردر سے ہماری بچی کا رشتہ ہو؟ کوئی عربی نسل کی لڑکی ہمارے بیٹے کی بیوی بن جائے؟ ٹھیک ہے دیکھیے نبھا ہونے کے لیے یا حالات کے فرق سے اور چیز ہے، لیکن ان ساری بنیادوں کو توڑتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس وقت ہم جس دور میں ہیں وہ دور ہے ہی بڑا عجیب و غریب. ہم سب جو ہیں ایک اندھیروں کی پیداوار ہیں. جب سچا اسلام آتا ہے تو سارے علاقوں کے مسلمانوں کا کلچر بھی ایک ہوتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں جملہ، سیم کلچر بن جاتا ہے جب اسلام آتا ہے. پھر آپ عربوں کی شادی میں جائیں یا اجمیوں کی شادی میں جائیں، آپ کو ایک ہی جیسی لگتی ہے. لیکن جب اصل اسلام پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ رسمیں کرتے ہیں، ان کی تو یہ رسمیں. بے گانگی بڑھ جاتی ہے جب اسلام نکلتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی ایک ڈوری ہے، اس سے نکلے نا تو مسلمان بھی بکھر گئے. واقعی آج ہمارے دلوں میں کئی دوسرے مسلمان ملکوں والوں کے لیے بھی اجنبیت ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے کلچر کا محتاج ہو گیا. بہرحال یہ باتیں تو بڑھتی ہی جائیں گی، آگے چلتے ہیں. فرمایا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. در حقیقت مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. دعا کیجیے اللہ میں ان سچوں میں شامل کر لے. فرما برداری جیتے گی، کام جیتے گا، حسب نصب نہیں جیتے گا. عربی ہونا نہیں بچائے گا، عجمی ہونا نہیں پکڑائے گا. جو کر رہے ہیں وہ کر لیجئے، تقوی بچائے گا. ایک آدم کی اولاد ایک باپ سے، تقوی بڑھاتے جائیے اللہ عزت بڑھائے گا. اللہ کو صورتیں اور مال نہیں چاہیے، تمہارے دل چاہیے، تمہارے اعمال چاہیے. اللہ مال اور صورتوں سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ایمان کے درجے ہوتے ہیں. لم تؤمنوا وقولوا اسلمنا، اسلام سے ایمان تک سٹیپس ہوتے ہیں. شروع میں نیا نیا اسلام آتا ہے، بالکل ابھی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے بندے کی، ایک چھوٹا سا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر انسان کے اندر ایمان آنے لگتا ہے، پھر اخلاص، پھر ورا، تقوی، بڑھتے بڑھتے ایک انسان آگے پہنچ جاتا ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ جب اسلام اور ایمان اکٹھا آتا ہے تو اسلام بنیادی سیڑھی ہے اور ایمان اعلیٰ درجہ ہے. ایک فرسٹ گریڈ ہے تو ایک تھرڈ گریڈ ہوگا یا ففتھ گریڈ ہوگا. اسی طرح اسلام ہمارے اندر آتا ہے، یقین کریں. شروع میں قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سارا اسلام آ گیا، کوئی بھی نہیں آتا. اگلے درجے میں جاتے ہیں اور کم لگتا ہے، اور کم. پھر آگے جاتے ہی جاتے ہیں، جیسے شروع میں کمائیں تو 2000 بھی بہت لگتے ہیں، پھر 20,000 بھی چھوٹے لگتے ہیں. یہی حال ایمان اور تقویٰ کا ہے. شروع میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑی لگتی ہیں، شکر ہے کرتے تو ہیں، لیکن ذرا سا تقویٰ بڑھتا ہے تو اب کہتے ہیں نہیں میرا تقویٰ تھوڑا ہے، سب نیکی کریں میں اس سے بڑی کروں گی، یہ تو پچھلے سال بھی نیکی کی تھی، اس سال کچھ اور کرنا ہے. اور ہوتے ہوتے پھر انسان چمکتا ہی جاتا ہے، خوبصورت زینت آنے لگتی ہے انسان کے اندر. اور اللہ ہمیں اسی طرح سے ایمان سے مزین کر دے. اللہم زین نبی زینت الایمان وجعلناہ ہداۃ مہتدین. پھر اللہ کے نبی کو آخر میں پکارا گیا، پوری صورت میں ایمان والوں کی بات ہوئی. اور اب کہا، اے نبی، اس ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجبر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. دیکھیے، اگر صرف ہم اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات عام کر دینا تو یقین کریں لوگ اسلام سے متاثر ہوں، بلکہ امپریس ہوں. نان مسلم کو اپنے قریب کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیں. آئیے ہم سب اپنے لیے دعا کریں. میں اپنے لیے کرتی ہوں، آپ اپنے لیے کریں کہ اللہ مجھے پورا ایسا بنا دے جیسی یہ صورت ہے. اللہ میرا کردار، اخلاق، سب کچھ اپنی مرضی کا بنا، ایسا بنا دے کہ کل تو جب مجھے دیکھے تو تجھے مجھ پر پیار آ جائے. اگلی سورت پہ چلیں گے. نام کے ساتھ سورت بھی بڑی خوبصورت ہے، سورت قاف، ایک لفظ والی سورت ہے. سب سے مختصر کمبینیشن ہے سورتوں کے ناموں میں. حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. یہ سورت مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، نبوت کے تیسرے سے لے کے پانچویں سال تک کے بیچ میں ہوئی. اس صورت میں وہ حالات صاف دکھ رہے ہیں کہ کفار مکہ کی مخالفت شدید تھی، ظلم و ستم ابھی شروع نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک آپ کی پڑوسن تھی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورت قاف یاد ہی جمعے کے خطبوں میں آپ کی زبان سے اس سورت کو کر کے کی. فجر میں بھی آپ اس کو اکثر پڑھتے تھے اور آپ اس کو بڑی اہم سورت سمجھتے تھے. غور سے دیکھیں گے نا تو اس سورت کا موضوع قاف سے قیامت ہے اور قاف سے قرآن ہے, آخرت اس کا موضوع ہے. مکہ میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو اسلام بڑا نیا لگا, خاص طور پہ مرنے کے بعد جینا, تو اس سورت میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے موت کے لمحوں کو بیان کیا گیا ہے. واقعی ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. اس کو سنتے اور اگر بعد میں آپ کو موقع ملے تو اس کی تلاوت ایک سٹریچ میں سنیے. میرا خیال ہے قاری مشاری اور اجمی بہت ہی پیارا انہوں نے پڑھا اس سورت کو. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف قسم ہے قرآن مجید کی, بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. یہاں سے دیکھیے کہ سورت شروع ہوتی ہے. ایک اور اس سورت کی خوبی میں بات نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ یہاں سے آخری منزل شروع ہوتی ہے. جن سات منزلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آخری ہے, یعنی یہاں سے لے کے آخر تک صحابہ کرام ایک ہی اسٹریچ میں پڑھا کرتے تھے تاکہ یہ ایک ہفتے میں پورا ہو جائے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجید کہا, بلندی کی بات ہے. کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. تو خالق یا خالق کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے جبکہ مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. پھر اس میں قرآن کی خوبیوں کا تذکرہ, آخرت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان کو عقلی دلائل دیے کہ دیکھو مرنے کے بعد جینا ہے, تم اس پہ غم نہ کرو, یہ فکر کرو کہ کل ہوگا کیا اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے سامنے وہ لکھا پڑائے گا. گویا کہ انسان کا نام اعمال جو ہے یہ انسان کی اپنی آٹوگرافی ہے اور خود جو بولتا ہے وہ سب اس میں محفوظ ہو رہا ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف چٹلا دیا, اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ دیکھیے میں بھی دیکھتی ہوں, میرے سامنے بہت بڑی ونڈو میں آسمان ہے, اوپر بادل ہیں وائٹ کلر کے بہت خوبصورت اور نیچے سبز درختوں کے پتے جھوم رہے ہیں. خوش ہیں کہ ہم ہوا میں ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے. اچھا تو کبھی انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھا نہیں, کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں, زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا, پھر اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ و تہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں, مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. کتنے دل نشین انداز میں آپ دیکھیں کہ قیامت کا منظر بھی ہے اور اس کائنات پہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے. ہم کتنا کم دیکھتے ہیں کیونکہ فکریں بہت ہیں, مصروف بہت ہیں, دماغ کہیں اور الجھا ہوئے. باہر سیر کرنے بھی جائیں تو ساتھ سیل فون پہ باتیں کر کے خاندانی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں جتنے گیجٹس آگے انہوں نے کائنات سے ہمارا تعلق توڑ دیا. کبھی کھلی آنکھوں سے جا کے تو دیکھیں کیسے سورج چاند زمین آسمان کیسے پیارے انداز میں. اس پہ غور کرنے سے انسان کو اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے. میں تو بہت چھوٹی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اور کیسے آسمان اتنے سالوں سے میرے سر پہ کھڑا ہے, کچھ کمی نہیں ہے اس میں. کس طرح اتنی دور سے سورج ہمارے پاس اپنی روشنیاں لے کے آتا ہے اور ہم بیٹھے رہے ہیں. کیسے اللہ کہتے ہیں آنکھیں کھولنے والی, سبق دینے والی. آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ساری چیزوں کو کرنے والا بتاؤ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تم جھٹلاتے ہو مکہ والوں تو کوئی بات نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے. سب کی کامن ہیبٹ جھٹلانا, تکذیب. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وائی دن پر چسپاں ہو گئی، پکڑ میں آ گئے۔ دیکھیے جھٹلانے کا ایک انجام ہے پکڑ۔ آج کے لوگ جھٹلائیں گے تو بھی، کل کے جوگوں نے جھٹلایا تو بھی، اس لیے آج اللہ کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کو جھٹلاتے ہوئے سوچیے۔ چھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آخرت کے امکان دیے کہ مرنے کے بعد جینا، اور اب عربوں کے ان ارد گرد کی ان قوموں کا تذکرہ جن کو یہ جانتے تھے، کہا نہیں مانتے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ سب ہوگا، تو جب ہوگا اس وقت تمہیں لگ پتا جائے گا کہ کیا تھا۔ اور باقی رہ گئی بات کہ ہمارا دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا، تو کیا بڑی بات ہے، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شکوے پڑے ہوئے۔ حالانکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، والقریب ہے، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں یا ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین فرشتے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ قلم ہے ہمارا، ہماری زبان، بند رکھیں گے تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، ہلائیں گے تو لکھا جائے گا، ایک دھبا بھی ڈالیں گے، ایک لائن بھی لگائیں گے نام اعمال میں، وہ بھی دکھے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ چیز جو زبان بند رکھتی ہے۔ پچھلی پوری صورت اس زبان پہ تھی، دل اور زبان کا رب، یہاں کہا سوچ لو ہم لکھ رہے ہیں، ہمیں ذرا سے احساس ہو جائے نا کوئی میری باتیں لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، نہیں میری ریکارڈنگ نہ کریں۔ میں کہتی ہوں کیوں، جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم اپنی اکثر میٹنگز ریکارڈ کرتے ہیں کوالٹی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے، کہ آپ کو یہ بات ایسے نہیں کرنی ویسے نہیں کرنی۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی شخص سے، کسی بھی موقع کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، تو بتا دیا کریں کہ ہم یہ ریکارڈ کریں گے، تاکہ بعد میں ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے ساتھیوں کی زیادتی ہے یا ان کی ہے۔ تو ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے بعض دفعہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنے کی۔ تو ہم سب اپنے آپ کو ریکارڈ کریں، کبھی اپنا ریکارڈر کھلا چھوڑ دیں اور چلتے پھرتے آپ کی ریکارڈنگ ہو جائے، پھر اس کو بعد میں سنیں، چیخے ماریں گے آپ، خوف آئے گا، اللہ میں ایسے بولتی ہوں، اتنا بھدا بولتی ہوں، رشتے کیا سوچتے ہوں گے میری باتوں کو دیکھ کر، اور ذرا مزاح کی حس ہوتی تو ہنسیں گے کہ یہ دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اور کبھی ہمارے برے کاموں پہ فرشتے روئیں اگر وہ جذبات رکھتے ہوں جو کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ اور بولتے بولتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ بولتی بند، وجات سکرت الموت بالحق، پھر دیکھو کہ وہ موت کی جان کو نہیں آ گئی، حق لے کر پہنچ گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، دوائیاں کھا لو، انشورنس کروا لو، چیک اپس کروا لو، ہیلدی فوڈ کھا لو، جرم سے فری چیزیں لے لو، آرگینک فوڈ کھا لو، پولوشن فری علاقوں میں رہو، گٹروں والا پانی جس ملک میں اس ملک سے دور بھاگ جاؤ۔ لیکن وہ آ گئی، ذالک ما کنت منہ تحید۔ کتنا سچ ہے، ساری زندگی ہم جس چیز سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں نا، وہ موت ہے۔ بجلی کی تار ننگی نہیں، اس پہ پلاسٹک لگا دو کہیں موت نہ آ جائے۔ ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے، لیکن بچتے کہاں ہیں؟ حق لے کر آ گئی، جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، دوسرا عالم تمہیں دکھنے لگا، نبیوں نے جو خبریں دی تھی وہ سچ معلوم ہونے لگی، کھلی آنکھوں سے آخرت تمہارے سامنے آ گئی۔ اب سوچو کیا کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے نا، بغیر میں شتر بے مہار پھرتے تھے، چھٹے پھرتے تھے۔ مرنے کے بعد تمہیں اب پتا چلے گا کہ کرنا کیا تھا، یہ بھی آنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا، کب تک خیر مناتے، ایک وقت تو آ کے رہنا تھا۔ یہ تو تمہاری موت ہے، اب کائنات کی موت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، جیسے مجرم کو پکڑ کے پولیس مین لاتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے جی قیدی، بھاگ گیا تھا نا، اس کو میں لا رہا ہوں. یہ فرشتے جو دنیا میں کال فیل لکھتے تھے، وہ سب قیامت کے دن قبر کے باہر کھڑے ہوں گے، چلو بھائی. جیسے جیل کے قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں نا، تو دروازہ کھلتا ہے جب گاڑی کا، تو باہر ہی پولیس ہوتی ہے، ہتھ کڑیوں میں ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں. اس طرح وہ لوگ نام اعمال ساتھ لے کے چل پڑے ہوں گے. کوئی کہتے جہنم میں لے جانے والا وہ شیطان بھی ساتھ ہوگا جو ساری زندگی انسان کے پیچھے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، پھینک تو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اعنات رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. کتنا غصہ ہے اللہ کو، الکیا پھینکو اس کو جہنم میں، پھینکو اس کو، منہ کے بل ڈال دو اس کو. قبر سے نکلتے ہی جن فرشتوں نے پکڑا، ان کو کہا جا رہا ہے جو ان کو دھکے دے کے پھینکو. کفار نہ شکرا، منکر حق، خیر سے روکتا تھا یعنی اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا تھا اور بھلائیوں سے روکتا تھا. نہ اللہ کا حق دیا نہ بندوں کا حق دیا، دیوار بنا ہوا تھا لوگوں کے حق کے راستے میں. ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دیتا تھا، مفاد پرست، اپنی غرض کے لیے جینے والا، خواہشوں کے لیے جینے والا، حرام طریقوں سے مال سمیٹنے والا، حرام راستوں میں صرف کرنے والا، لوگوں کے حق پہ ہاتھ اٹھانے والا. کوئی چیز تو اس کی رکتی نہیں تھی، نہ اس کی زبان کسی حد پہ رکتی تھی نہ اس کے ہاتھ، ہر وقت منع للخیر بنا ہوا تھا. اور مریب شک کرنے والا اور دوسروں کو شک میں ڈالنے والا، ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں اس کی بات سے. سوچی ذرا وہاں کیا حالات ہوں گے. اتنے میں وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگائیں گے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، یعنی میرے پہ کیوں الزام لگ رہا ہے، میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. دنیا کی دوستیاں وہاں دشمنیوں میں بدل رہی ہیں، شکایتیں لگ رہی ہیں. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا خود کو وہاں لے جائیں، اللہم لا تجعلنا منہم. پیچھے وہ صفات گنا کے بتا دی جو انسان کو جہنم کا مستحق بنائیں گی. 10 صفات پیچھے ہیں، حق کا انکار، نشکری، حق اور حق والوں سے دشمنی، بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننا، اپنے مال کو اللہ اور بندوں کے حقوق سے دور کر دینا، اس میں استعمال نہ کرنا، اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کرنا، لوگوں پہ زیادتیاں، دین کی سچائیوں پہ شک کرنا، دوسروں کے دلوں میں شک ڈالنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یہ سب کچھ بتا کے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں شیطان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی. وہ کہے گا شیطان نے مجھے کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا. سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھ چکے نا، ذرا سوچئے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان پیچھے ہو جاؤ، لا تختصم لدی، میرے سامنے نہ لڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے بتا چکا. کیا وہ وقت ہوگا، اللہ کی بات نہیں بدلتی. اور اب سب جہنم میں آ گئے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی حل میں مزید، ہے کچھ اور بھی، کچھ اور لوگ لے آؤ اللہ، میں تو اور بھی لے آؤں گی، میرے اندر ابھی بھی اور لوگوں کی گنجائش ہے، کیا کچھ اور مجرم ہے جو آئے نہیں. ٹھونس ٹھونس کے بھرا جائے گا. اللہ اکبر. بس کہتے ہیں کہ اس طرح سے جہنم ٹھسی بھی ہوگی، جس چڑھائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے گا، پھر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا، جیسے اوون میں خوب چکن رکھ دیں اور اوپر سے پھر اس کو بند کر دیں. حلیم تلاتی، بھر گئی، کچھ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ وَعِيد، اب ایک دوسرا رخ ہے. اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا. قلب منیب، کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ بتائیے ذرا کیا یہ مشکل ہے؟ اللہ کی عدالت میں جو ہی بندہ جائے گا جنت سامنے، ازلفت الجنت، چلنا نہیں پڑے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، پاؤں سے چل کے سواریوں پہ بیٹھ کے نہیں جانا پڑے گا، خود بخود جنت سامنے آ جائے گی۔ ایسے لگتا ہے جنت اس کے بالکل سامنے ہوگی، سوچا اور آ گئی۔ کرنا کیا پڑے گا؟ دنیا میں یہ پانچ چھ کام کرنے پڑیں گے، اور سب سے بڑا کام اواب، نافرمانیوں اور نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر اطاعت اور اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کرنے والا، جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ہر اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کو پسند ہو۔ جو بندگی کے راستے سے ذرا قدم ہٹتے ہی گھبرا اٹھے، میں کدھر چل پڑا، تو فوراً توبہ کر کے بندگی کے راستے پہ پلٹ آئے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا، اپنے سارے معاملات میں رب کی طرف رجوع کرنے والا، اور ساتھ ہی ساتھ حفیظ، حفاظت کرنے والا، اللہ کی حدود اور اپنے فرائض کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی بتائی ہوئی حرمتوں اور اس کے سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنے والا، حقوق کی نگہداشت کرنے والا جو اللہ نے اس پر عائد کیے، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا، اپنے وقت کی، اپنی قوتوں، اپنی محنتوں، اپنی سکلز کی حفاظت کرنے والا، کوششوں کو صحیح رخ پہ لگانے والا۔ اللہ ہمیں بنا دے حفیظ، ہر وقت اپنا جائزہ لینے والا۔ مجھے ایسا لگتا ہے محاسب ہے یہ، کال و فیل میں کہیں تضاد تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہو جاؤں۔ اور سب سے بڑھ کے کہ خشی الرحمن بالغیب، دوسرے تو لوگوں سے ڈر کے کام کرتے ہیں، یہ بن دیکھے رب سے ڈرتا تھا، اپنے حواس سے بھی جس کو محسوس نہیں کر سکتا تھا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے دل پر اللہ کے غلبے کا جذبہ تھا کہ رب مجھے پکڑ نہ لے۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ گناہگار نہیں بنا، بلکہ اس کی ناراضگیوں سے ڈرتا رہا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ مومن کی دو بڑی اہم خوبیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ محسوس نہ ہونے اور نظر نہ آنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرے وہ اللہ کی رحمت کی صفت سے واقف ہونے کے باوجود بھی گناہوں پہ بہادر نہیں ہوتا۔ یہ ہیں جو دو چیزیں بندے کو اللہ کے ہاں قدردان بنائیں گی، اللہ کے ہاں بندے کی قدر کروائیں گی۔ خشیت، خوف۔ خوف عموماً اس ڈر کے لیے ہوتا ہے جو کسی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس پر ہو، اور خشیت اس ہیبت کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصور سے انسان کے دل پہ تاری ہو۔ یہاں خوف کی بجائے خشیت ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ مومن کا دل اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہوتا ہے، اس کی سزا کے خوف سے نہیں، اس کی عظمت اور بزرگی کے احساس سے ہی کانپ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی بڑی رسپیکٹ ہوتا ہے آپ کے دل میں، تو آپ اس کے سامنے بول نہیں سکتے، حالانکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا۔ یہ مراد ہے۔ اور آخری بات، قلب منیب، انابت سے ایک طرف یک رخا، بار بار اسی کی طرف پلٹنے والا، جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے نا، کمپس کی سوئی قطب کی طرف جاتی ہے، کتنا بلائیں وہ فوراً واپس ادھر چلی جاتی ہے۔ اس طرح قلب منیب سے مراد وہ دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف مڑ گیا۔ زندگی بھر جو حال احوال ہو، خوشیاں، غم، تنہائی، بیماری، صحت، اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ آپ بتائیے اللہ اس کو کیا کیا کہے گا؟ ادخلوها بسلام، موسٹ ویلکم، کم آن، خوش آمدید، ہر قسم کے غم سے سلامت، فکر سے سلامت، بیماریوں سے، آفات سے سلامت، آؤ جنت میں، فرشتوں کے سلام کی طرف تمہیں لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پانچ صفات دے کر اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ما یشاؤن فیہا، سوچئے دنیا کیسی جو رب چاہے، تو جنت کیسی جو ما یشاؤن، اور اتنا بھی نہیں والا دہی نہ مزید۔ جیسے آپ کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں فلائر پہ، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، پھر کہتے ہیں اینڈ مچ مچ مور ایکسٹراز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی دنیاوی ترقی کے روج پہ تھے، اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے. یا دو باتیں اس آخری جملے کو ہائی لائٹ کر لیں کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے, نصیحت لینا چاہتا ہے, پھر اس کو قان لہ قلب والقسم وہو الشہید, یہ خوبیاں چاہیے. دل دماغ ڈالیں گے تو رنگ آئے گا, پھر فائدہ ہوگا, پھر ملے گی اللہ کی جنت. جو دنیا میں گھومے پھرے سب ہوئے, لیکن جب اللہ کی پکڑ کا وقت آیا تو بچ نہ سکے, تو اللہ کے راستے میں سب کچھ ڈال لیں. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں یہ سب کچھ ہے وہ کیا ہے. فرمایا, ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکن بھی لاحق نہ ہوئی. پس اے نبی, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے, اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اللہ اکبر, عبادت کے بعد پھر عبادت کرو, تسبیح کرو, سجدے کرو, پھر عبادتیں کرو. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی, ایک کام ہو گیا تو بس ختم نہیں, پھر دوسرا, پھر دوسرا, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, جیسے حالات بھی ہوں بس صبر کرتے. فصبر, اس راستے میں تڑپائے جو, ہلائے جو, زلزل و زلزالن شدیدہ, کوئی تمہیں اپنی کوششوں کا پھل نہ ملتا ہوا دکھے, پھر بھی پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوششیں کرو, لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرو, قرآن کے نور سے جوڑنے کی کوشش کرو. رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد نماز ہے. اللہ کہتا ہے اپنی بھی عبادات پکی رکھو اور لوگوں کی بھی کوشش کرتے رہو. اللہ ہمیں اپنی عبادات کو خوبصورت طریقے سے کرنے والا بنا دے. اور اب اس کے بعد سورت کا اختتام ہے, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ, اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا, جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا, ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے. کون سا دن؟ یوم تشقق الارض عنہم سرا, جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی, جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں, بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دیکھیں, سورت کا آغاز قاف سے ہوا تھا نا, قیامت کے تذکروں سے, تو اختتام قاف یعنی قرآن سے ہو گیا. پتا کیا چلا کہ یہ دو موٹیوز ہیں جو لوگوں کو سیدھا کریں گے, ایک قیامت کا خوف اور ایک قرآن. دعا کیجئے کہ ان دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق پکا سچا بن جائے, جڑ جائے, اور ہم اس میں کبھی کمی نہ پائیں. اگلی سورت ہے سورت زاریات. زاریات لفظ سے سورت شروع ہوتی ہے. زاریات کا معنی ہوتا ہے بکھیرنے والی. زارا ذرہ, زارا حمزہ سے ہوتا ہے. یہ سورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تب نازل ہوئی جب آپ کی دعوت کا مقابلہ کیا جاتا تھا اور آپ پر جھوٹے الزام ہو رہے تھے. ابھی ظلم و ستم تو نہیں تھا, لیکن بہرحال مسلمانوں کے اوپر نظر آ چکی تھی. سورۃ قاف کے بالکل قریب کی سورت تھی. اس سورت کا بھی بہت بڑا حصہ آخرت کے بارے میں توحید کی دعوت بھی ہے, نبیوں کی دعوت کو نہ ماننے کے نقصانات, اور خاص طور پہ باپ دادا کے نام پر جاہلانہ کام کرنے کی خرابی کا اس میں تذکرہ ہے. بہت ہی سمپل سی, آسانی سے سمجھ آنے والی صورت ہے, اور خاص طور میں اس میں کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ ہے. صورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں, پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں, پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچ ہے. کتنے زبردست طریقے سے قسمیں کھا کر قیامت کی بات کی جا رہی ہے اور جزائے اعمال پیش آ کر رہنی ہے. سوچیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کا آغاز سورت کے بنیادی مضمون کو بتاتا ہے. پھر یہ ساری اقسام جو ہواؤں کی بتائی گئیں, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو رب ان ہواؤں کے اوپر قابو پاتا ہے کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا. مطلب یہ کہ رب کو تم پیچھے نہ ڈالو, وہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ, قسم ہے متفارق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اس سے وہی پیچھے ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے, جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں, پوچھتے ہیں وہ روزے جزا آخر کب آئے گا. یہاں دیکھیے کہ دنیا کے ہر کام کو کنفرمیشن کی بیس پہ لیتے ہیں اور آخرت کے پرچے کو صرف گمان پہ, ایزمپشن پہ. ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ صرف چانس پہ رکھا ہوا ہے, کتنی جہالت کی بات ہے. نہ کورس خریدا, نہ سلیبس لیا, نہ ٹیچر سے پڑھا, نہ کوئی انتظامات کیے اور جا رہے ہیں امتحان دینے. حال کیا ہوگا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو اپنے فتنے کا, یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یعنی دنیا میں تم نے نہیں مانا تو دیکھو, نہیں تمہیں آخرت اچھی لگی, نئی پیپر اچھے لگے, نئی کتابیں اچھی لگی تو آج بھگتو گے. کچھ لوگ تھے جن کو تم تو بیوقوف سمجھتے تھے, لیکن اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ ان المتقین فی جنات و عیون, البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. بھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کی شریعت کو خوشی خوشی لیا تھا. جو آج دنیا میں اللہ کی شریعت پہ راضی ہے, کل جنت میں بھی راضی ہوگا, اور جو آج یہاں راضی نہیں, بالفرض محال اگر جنت میں پہنچا دیا گیا, وہ وہاں بھی نقص نکالے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کریٹک, جتنا مرضی آپ اچھا بن کے دکھائیں, وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہی کا تذکرہ کریں گے. تو اللہ ایسے نیگیٹو مائنڈ والے لوگوں کو جنت میں لے جانا ہی نہیں چاہتا. وہ اس روز کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے, یہ نہیں کہ انہوں نے رکھا ہوتا کہ اچھا بعد میں نیک ہوں گے. اور یہاں فتنہ دیکھیے جس سے بچایا اللہ نے ان کو, وہ یہی تھا کہ دنیا میں نیکی کر لو. دوسری ان کی خوبی کیا تھی؟ قلیلم من اللیل ما یہجعون, راتوں کو وہ کم ہی سوتے تھے. اے اللہ ہماری نیند کم کر دے, اپنے خوف سے جاگنے والا بنا دے, جنت کا شوق ہمیں جگائے, جہنم کا خوف ہمیں جگائے, تیرے راستے کے کام ہمیں جگائے. پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے, ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. اللہ ہمیں یہ سارے حق پہچاننے والا بنا دے. دیکھیے جنت عملوں پہ ہے نا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف چانس سے مل جائے گی تکے سے قیاس کے ساتھ. نہیں, آج متقی بن جاؤ, خبر پہ یقین رکھ لو, اپنے رویے ٹھیک کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا, خوشیوں خوشیوں کے ساتھ ملے گا. کچھ گناہ ہوں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. راتوں کو تھوڑا سویا کرو, کچھ حصہ رات میں اللہ کی یاد کا, اس کی عبادت کا رکھ لو. کچھ تو کرو, کچھ غور و فکر کرو, توجہ دو. ان لوگوں کی راتیں فحش میں نہیں گزرتی تھی, استغفار سے گزرتی تھی. نیکیاں کرتے تھے دن میں, رات کو غم آتا تھا, اللہ ویسی نہیں کی جیسی کرنی ہے, تو استغفار ہوتی تھی. انسانوں کا حق, بندوں کا حق. آپ دیکھیے مومن کا کتنا خوبصورت نقشہ اس میں دکھتا ہے. اب غور و فکر کی دعوت. وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے, اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں, کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے, ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. اللہ ہمیں یقین دلائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو اس نے کہا آپ لوگوں کو سلام ہو, اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ ناشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک ذیل لڑکے کی پیدائش کی خبر سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بھانج, انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں آ گیا ان کی صفت کے ساتھ, کیونکہ مکہ والے بھی خود کو حضرت ابراہیم کی نسل سے سمجھتے تھے لیکن ان کے طور اتوار سے بالکل فرق تھے. یہ قصہ اگلے حصے میں بھی کنٹینیو ہوگا, اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم لوط کی طرح بھیجا تھا. یہاں تک کی بات میں اپنے لیے عمل کی بات لے لیجئے کہ مہمان نوازی اچھی ہے اور مہمانوں کو دیکھ کر فکر مند ہونے کی بجائے خوشی خوشی سے ان کا استقبال کرنا چاہیے. یہاں پہ پارہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي الحمد لله تو آج ہمارا خلاصہ قرآن مکمل ہوا اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا سیشن ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے. اینڈ نو ڈاؤٹ یہ قرآن ایسے سکھاتا ہے کہ انسان کا خود ہی دل چاہتا ہے کہ اچھا میں یہ کام کروں, میں اس برائی سے رکوں. رائٹ, آپ سب لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جی کیا آپ لوگوں نے سیکھا؟ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت پر راضی ہوا وہ آخرت میں بھی راضی رہے گا. صحیح بات ہے. اینڈ سب سے بڑھ کے جیسے اگر ہم سورۃ الحجرات کو ہی دیکھیں تو اس میں جو بھی ایک اچھی پرسنالٹی کی کوالٹیز بتائی ہیں اس سب میں ہمارے اپنے فائدے ہیں. اس دنیا میں رہنا انسان کے لیے کتنا آسان ہو جائے کہ اگر کبھی کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں اور سارے معاملات کتنے سدھر جائیں. رائٹ, لیکن اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہی تبھی ہیں جب لوگوں کی اس طرح کے کریکٹرز ختم ہونے لگ جائیں. تقویٰ بڑھاتے جائیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا. صحیح بات ہے. نو ڈاؤٹ بیوٹیفل آیا ہے یہ کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل عزت ہمارے ظاہری حلیے سے یا ہماری کسی خاص کوالیفیکیشن سے یا اسی طرح کی دنیاوی کسی اور چیز سے نہیں, بلکہ اصل انسان کا تقویٰ ہے کہ جو اسے اوپر لے کر آتا ہے اور مومنوں کی صفات سے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے. صحیح بات. سو انشاءاللہ چلیں پھر ورڈ میننگز کر لیتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 سورۃ الحجرات سے سٹارٹ کریں گے. پہلا ورڈ تلمیزو. تلمیزو کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے؟ تم ایپ لگاؤ. یس, تلمیزو تم ایپ لگاؤ. رائٹ, پھر اس کے بعد تنابزو. فائنڈ فالٹ. تنابزو فائنڈ فالٹ, تم ایک دوسرے کو چڑھاؤ. تنابزو یس, چڑھانا, تم ایک دوسرے کو چڑھاؤ. رائٹ, مجھے انگلش میں اس کا نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. ٹھیک, اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 12. آئی نمبر 12 میں یغتب تب غیبت کرنا. رائٹ, غیبت کرے, وہ غیبت کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک. آیا نمبر 13. آیا نمبر 13 شعوبن. شعوبن کس کو کہتے ہیں؟ جماعتیں, ذات, یس خاندان, یس خاندان یا ذات, یہ زیادہ, کیونکہ آگے قبائلہ میں قبیلے آ جائیں گے پھر, رائٹ. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آئی نمبر 14, لا یلت کم, پورا اس کا ٹرانسلیشن بتائیے, لا یلت کم. نہیں کمی کرے گا, یس. لا یلت کم نہیں کمی کرے گا, لا بھی ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو آئے نمبر 17, یمنو, یمنو. احسان رکھتا ہے, گڈ, یمنو احسان رکھتا ہے. ہاں جی بالکل, وہ احسان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں تو آیا نمبر 3, راجعون. اچھا یہ سورہ بھی چینج ہوگی, سورت القاف, سورت القاف آیا نمبر 3, راجعون. واپسی, لوٹنا, یس, دوبارہ زندہ ہونا, یہ دوبارہ لوٹنا, رائٹ. آیا نمبر 5, مریض, مریض. الجھی ہوئی, ویری گڈ, جی الجھی ہوئی, بالکل ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آئی نمبر 7, بہیج, بہیج, خوش نما, بالکل ٹھیک, ویری گڈ ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد آئی نمبر 10, آئی نمبر 10, باسقاتن, باسقاتن. لمبے لمبے, یا آپ کہہ سکتے ہیں بلند و بالا, بالکل ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. اچھا نوید, نوید, تہبتے, بالکل ٹھیک, تہبتے, بالکل صحیح, الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ, آئی نمبر 14, آئی نمبر 14, یہاں پر آپ یہ آسان ہے, لیٹس سی, وعید, وعید. میرا وعدہ عذاب, یس, بس آپ, جی بالکل ٹھیک, وعدہ عذاب, ٹھیک, پرامسڈ, پرامسڈ پنشمنٹ, ایسا سے عذاب کا وعدہ, رائٹ, ٹھیک. آئی نمبر 15, افا عینا, افا عینا, کیا ٹرانسلیشن اس کا, اور اگر کسی کو اس سے ملتا جلتا کوئی قرآن کا ورڈ یاد آ رہا ہو تو لکھیں. افا عینا, کیا بس ہم تھک گئے, یس. بس کیا, کیا ہم تھک گئے ہیں, پھر کیا ہم تھک گئے ہیں, جی بالکل, کیا پھر ہم تھک گئے ہیں, یس. اس سے ملتا جلتا کوئی ورڈ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ آئی تھنک آپ نے شاید ریسنٹلی اسی پارے کے اسٹارٹ میں ہی پڑھا, پہلی پہلی سورہ میں اس کی آیا. چلیے جی اب پہلے بھی قرآن میں آیا ہوگا لیکن جیسے ورڈ ہے نا یا آیا کہ وہ تھکتا تو یاد آیا آپ لوگوں کو ولم یا آیا بھی خلقہن تو اس میں بھی اٹ از دا سیم ورڈ جس سے مجھے لگتا ہے کہ ورڈ کو آسان ہو جاتا ہے یاد رکھنا جنرلی پھر ہمیں ریویژن کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اگر آگے پیچھے اسی سے ملتے جلتے روٹ کے ورڈ نکال لیے جائیں تو اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آیا نمبر 16 الورید اچھا میں پورا ہی بتا دیجیے حبل الورید رگے جان یا رگے گردن شہرگ جی بالکل ٹھیک رائٹ ابھی آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 17 قعید 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 بیٹھنے والے رائٹ کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا خافین دال اینڈ اس سے تو ملتے جلتے ورڈ آپ کو ضرور یاد ہوں گے رائٹ ٹھیک آیا نمبر 18 عتید عتید جی بالکل تیار 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 ویری تیار بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی نمبر 19 تحید آئی نمبر 19 تحید بھاگتا یس بھاگتا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا آئی نمبر 21 سائق 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 ایک چلانے والا جی چلانے والا میرے خیال سے ہے ہانکنے والا جی بالکل بیکاز اسی سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور ورڈ سیقا بھی پڑھا ہے آپ نے پیچھے تو اس کا بھی اسی سے ملتا جلتا ٹرانسلیشن ہے کہ ہانکا جانا رائٹ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آئی نمبر 22 میں ہی دیکھیں گے اینڈ یا ورڈ ہے غفاءک غفاءک تیرا پردہ یس ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ تھوڑا سا ویٹ کریں پھر اس کے بعد آیا نمبر ان شاء اللہ دیکھیں گے ہم ایک سیکنڈ ان شاء اللہ آیا نمبر 28 آئی 28 تک تسلیمو تم جھگڑو رائٹ تسلیمو تم جھگڑو آئی 30 ان تلاتی ان تلاتی تو بھر گئی رائٹ تو بھر گئی رائٹ آپ اس کے اندر تو بھی لگائیں گے بیکاز یہ حاضر والا ورڈ ہے ٹھیک ہے یو آر فل So inshallah, so yahi tak rakhte hain. Good participation, mashallah. And a lot of word, achhi practice hai ab hum sab ki. Inshallah, make sure ki hum achhe se revise bhi karte rahe, inshallah. Ab ye hai ki aapka next session hai. Aur jo ki series aapne start ki hui hai, sir, thaake ji, so aaj uska. Next topic, inshallah, aap karenge manzil ki talash. So, shuru karte hain. Jazakallah khaira.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير خود کو بدلنے کے سلسلے میں اگلے سیشن پر چلیں گے ہم نے کامیابی کو بھی بلانا ہے خود اعتمادی کو بھی بلانا ہے خوشحالی کو بھی بلانا ہے اور ہر وہ عادت جو ہماری کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو بدلنا ہے اور وہ چیزیں جو ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں اور ابھی تک صرف سستیوں یا کم ہمتی کی وجہ سے ہم نے اپنے اندر نہیں رکھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخر کب تک کیونکہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے ذہن میں اگلا سوال کرتا ہے آخر کب تک کیا کرے اچھا یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا تو آئیے ذرا اس کے بارے میں چند چیزیں پڑھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب ہر چیز میں ناکامی ہو رہی ہو تو کب تک اب یہ کب تک کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کب تک کوشش کرتے رہنا چاہیے مطلب کیا ہے کہ جب کامیابی ہو کے نہیں دے رہی فائدہ ہوتا ہی کوئی نہیں تو آخر کب تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اب آپ ذرا اپنے پاس اس کا جواب خود سوچیں آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے ناکامی آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے تو آخر کب تک کوشش کرنی ہے جس کا جواب کیا ہوگا جی آپ جی ٹرائی ٹرائی اگین جی آپ کیا کہتے ہیں نورین جی یعنی یہ آخری حد تک کوشش کرنا ٹھیک ہے جی آپ پیچھے سے جب تک موت نہیں آتی اس کا جواب یہی تھا آخر کب تک کا جواب جب تک جب تک میرا جواب ہے جب تک کب تک کا جواب ہے جب تک اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو پھر سوال اگلا آتا ہے جب تک سے کیا مراد ہے جب تک سے آپ کی کیا مراد ہے تو جب تک سے میری مراد ہے تب تک لکھئے کب تک جب تک تب تک تو پھر تب تک کیا ہے ہاں جب تک آپ کو وہ مل نہ جائے جس کے آپ آرزو مند ہیں تب تک کوشش جاری رکھنی چاہیے یعنی آخر کب تک جب تک جب تک کیا تب تک کیا جب تک آپ کو اپنی من پسند چیز مل نہ جائے یہ ہے سفر آخر کب تک سے تب تک اور جب تک کا آرزو صرف مقصد ہی کی جا سکتی ہے اور مقصد تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالص ہو سچا ہو جس سے منہ موڑنا آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو یا آپ کے لیے مشکل ہو جس سے دست بردار ہو جانا دست بردار کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لینا دست ہاتھ بردار اٹھانا یعنی ہاتھ اٹھا لینا جس سے دست بردار ہو جانا آپ کے بس ہی میں نہ ہو ایسے مقصد میں وقتی ناکامی یا چند مشکلات کے بعد آپ کنارہ کشی کیسے کر سکتے ہیں تو پھر مقصد کو پانے کی جستجو کب تک جاری رکھیں جب تک آپ اسے پا نہ لیں دہرا دوں بات کو کسی بھی چیز کو پانے کی آرزو میں آپ جتنے سنجیدہ ہوں گے نا اتنا ہی آپ اس کے لیے ڈٹرمن بھی ہوں گے ڈٹرمن کیا ہوتا ہے کہ میں تو چلتا ہی جاؤں گا فلن اب رہو میں نہیں ٹلوں گا کب تک جب تک کہ میں منزل کو نہ پالوں زندگی میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں اب کچھ کریں دنیا کو بدل دیں پاکستان کو بہترین ملک بنا دیں ناروے کو یہ کر دیں امریکہ کو ایسا کر دیں لیکن پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں جا کے گھر میں جیسے ایک ماں نے شیئر کیا کہ اس کا بچہ کہتا ہے کہ کیا میں ناروے کا بادشاہ یا وزیر یا جو وہ بن سکتا ہوں تو اس ماں نے پوچھا کہ کیا تم کیوں کہہ رہے ہو کہتا میں ناروے کو چلانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ناروے چل پڑا تو ہم بھی ہل جائیں گے یہ کھڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا لیکن ایک بچے کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو آگے لانا پڑے گا. تو جو لوگ زندگی میں کسی چیز کو ہدف بناتے ہیں پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کو وہ مل جاتی ہے. ہم سب کی زندگی میں دو ہی راستے ہوتے ہیں, ایک راستہ روٹی روزی کمانے کا, گھر چلانے کا, بل چکانے کا راستہ, کرائے بھرنے کا راستہ اور پیٹ بھرنے کا راستہ, یعنی عموماً جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. جبکہ دوسرا راستہ ہے زندگی بنانے کا راستہ. سمجھ آ رہا؟ اصل راستہ کیا کہ آپ اپنی زندگی بنائیں, کر دکھانے کا راستہ, کل سنوارنے کا راستہ, اپنا راستہ خود بنانے کا راستہ. اب آپ خود سے پوچھیں کہ میرا انتخاب کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنی زندگی صرف روزی روٹی بجلی کرائے پانی اس کو گزار کر جانا چاہیں گے دنیا سے, یا پھر آپ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ حالات کے غلام ہوتے ہیں, کچھ حالات کو اپنا غلام کرتے ہیں. آج تک کس راستے پر آپ نے زیادہ چہل قدمی کی ہے؟ خود سے لکھیے. کیا بس زندگی کی دوڑ دھوپ اسی چیز کی لگی ہوئی ہے کہ بس کر کرا کے ختم کر دوں؟ ہم اس اکثر کی سوچ میں, یعنی نوٹ کیجئے, سوچ میں کر دکھانے کا جبکہ قدموں کے نیچے گھر چلانے کا راستہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی سوچوں میں ہم کیا کہتے ہیں, کر کے دکھاؤں گی, بڑا بن کے دکھاؤں گا, ناممکن کو ممکن بناؤں گا, لیکن ہمارے قدموں کے نیچے, مطلب یہ کہ جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے آخر میں, گھر چلانے کا راستہ, روز مرمر جانے سے اوپر اٹھ جانے کا راستہ, ڈٹ جانے کا راستہ, اچھی زندگی کو آنکھ اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ ہمیں کیوں ایک آنکھ نہیں بھاتا؟ اس کا جواب آپ میں سے کوئی دینا چاہے گا؟ جی, یہ راستہ ہم کیوں نہیں اپناتے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, میں نے اس زندگی سے زیادہ لینا ہے, جس کو اکثر میں جملہ بولتی ہوں, گیٹ مور فروم لائف. ہم سوچوں میں یہ سوچتے ہیں لیکن عملی زندگی میں صرف ہم بس اپنے پلس مائنس میں رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, شاباش, اس میں قربانی, محنت, سٹرگل. اور اس کو میں ایسے سوچتی ہوں کہ دریا بہ رہا ہے تو آپ اس میں گر گئے, تو دریا خود ہی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں بھی جا رہا تھا. لیکن کوئی اپوزٹ دا ٹائڈز, اگینسٹ دا ونڈز, اس کو مشکل پڑتی ہے. آپ نے کبھی ٹریول کیا امریکہ کی طرف تو آپ کو ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں اور وہاں سے واپس آنے میں ایک گھنٹے کا فلائٹ ڈفرنس ہوتا ہے. ادھر سے جانے میں فلائٹ چھوٹی ہے تو ادھر سے آنے میں لمبی ہے. کیوں؟ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ونڈز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, ہواؤں کے رخ پہ جاتے ہیں. واپس جب آتے ہیں تو آپ ہواؤں سے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں جہاز کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو جس راستے کو ہم اپناتے ہیں اس راستے کی مشکلات کو بھی اپنائیے. لکھ لیں کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی, بلکہ ایک سلوگن بھی امریکہ میں لوگ کہتے ہیں, نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. لوگ کہتے ہیں از اٹ فری, وہ فری نہیں ہوتا. اس کے بدلے میں چاہے انہوں نے آپ کو کسٹمر ہی بنانا ہوتا ہے, چاہے اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے سٹورز کو خالی ہی کرنا ہوتا ہے. بائی ون گیٹ ون ایک دھوکہ ہے, ہاف پرائز دوسرے کی آدھی تیسرے کی فری, یہ صرف مارکیٹنگ ہے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ, تو کامیابی کیسے پھر فری ہو سکتی ہے؟ معیار اعلیٰ قائم کر دینا, یہ کیسے فری ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے تو آپ کا مقصد آپ کے لیے کام شروع کر دے گا. لکھ لیں, اگر آپ اپنے پلان کو وقت دیں گے تو آپ کا پلان آپ کو وقت دینا شروع کر دے گا. اگر آپ اپنی سوچ کو تقویت دینا شروع کریں گے تو آپ کی سوچ آپ کو تقویت دینے لگ جائے گی. آپ خوشی کی پرواہ کرنے لگیں گے تو خوشی آپ کی پرواہ کرنے لگے گی. آپ اپنے رویوں کی ذمہ داری لینی شروع کر دیں. لکھیں ذرا, میں اپنے رویے کی خود ذمہ دار ہوں. ہم عموماً کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ حالات کو, بچوں کو, انہوں نے میری مت ماری بھی ہے, ان کی وجہ سے دکھی ہوں, شوہر کو, یعنی ہمارا کوئی بھی رویہ. ایون ہمیں غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی ہم کسی دوسرے کو وجہ بناتے ہیں. ہم لیٹ ہوتے ہیں تو دوسرے کو وجہ بناتے ہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے اپنے رویوں کی ذمہ داری خود کو دینی ہے. آپ خوابوں کو ذرا سا راستہ دے کر دیکھیں. آپ کے خواب آپ کے لیے کتنے ہی خوبصورت راستے بچھا دیں گے. دیکھیے راتوں کے سوئے ہوئے خواب جاگتے میں پورے ہوتے ہیں. اور نہ سمجھ ہے وہ لوگ کہ جو جاگتے میں خواب دیکھیں کوئی اور جا کے سو جائیں. خوابوں کو پورا کروانے والوں کو جاگنا پڑتا ہے. صبح میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی یہ بات راستے میں کہ اس وقت صبح صبح اٹھ کے جب ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں اور اگر اس وقت ہم سو جائیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا ادھر, یہ کب پورا ہوگا؟ جب ہم اس سب کو منوانے کے لیے بغیر چھٹی کیے وقت سے پہلے یہاں آنے کے عادی ہو جائیں. سسٹم تو تبھی چلتے ہیں نا کہ آپ بالکل پریپیئرڈ بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے گھر میں مہمان آتے ہیں تو کیا ان کو آتا دیکھ کر تیاری شروع ہوتی ہے؟ آپ کو کہیں جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھتے وقت آپ سوٹکیس میں سامان رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا, تیاری ہمیشہ پہلے ہوتی ہے. تو عام لوگوں کے لیے جو وقت ہوتا ہے نا, خاص لوگ جو بڑے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں کسی چیز کے, ان کا وقت اس سے بہت پہلے ہوتا ہے. وہ تو اس سے پہلے فریش ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب عام لوگ بھی آنے والے ہیں, اب ہم نے ان کو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ویلکم کرنا ہے. اور یہ اصول کائنات کا اصول ہے. ہم جس چیز کو بناتے ہیں بالآخر وہی چیز ہمیں بنا جاتی ہے. لکھیں ذرا, ہم جس چیز کو بناتے ہیں پھر وہ چیز ہمیں بناتی ہے. مثلا ہم دیکھیے کہ بچے ایجوکیشن کے نام پہ کتنا من مارتے ہیں نا, پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ڈاکٹری ان کا کیریئر بنا دیتی ہے. ہم جس چیز کے پیچھے کھپتے ہیں نا, وہ ہمیں ضرور ملتی ہے. مثلا ہم علم کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں. آپ سب یہاں کیا بنانے آتے ہیں؟ آپ اپنے علم کو پختہ کرنے آتے ہیں نا. آج آپ اس علم کو سیکھنے آ رہے ہیں نا, کل یہ علم آپ کی پہچان بن جائے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ جو بھی دین کی بات کرے یا کوئی بھی بات کرے علم کی, آخر وہ ان مرحلوں سے گزرا تو اس کو پتا ہے نا. اور آپ امیجن کیجئے کو خود اچھا اسٹوڈنٹ نہ بنے, یعنی آج آپ ماشاءاللہ دوسرے پارے پہ ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ قرآن پورا کر چکے, کسی کا خلاصہ قرآن پورا ہو گیا. ہر ایک اس کو اپنے اوپر لے. میں جو کرنے کے لیے اسکول میں آتی ہوں, کیا میں اس کے لیے قربانی بھی دینا چاہتی ہوں؟ باتیں کرنا کتنا آسان ہے. آج دیکھیے صبح سے جو کچھ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے پڑھ لیا, جنہوں نے سمجھ لیا, ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہو گیا. تو جن کا چھٹ گیا, جن کا رہ گیا, وہ کہیں گے اسکول میں ایڈمیشن کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. اور پڑھتے وقت آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا, کوئی بتانا چاہتا ہے دوبارہ؟ یعنی اتنا سنگین یا اتنے زیادہ سٹیپس میں سے گزر کر تو ہو سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جانے کا داخلہ نہ ہو جتنا اس قرآن کے اسکول کے ایڈمیشن پروسیس میں چیزیں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ سبیل الجنہ ہے. اس کو ہم کیسے ہلکا چھوڑ دیں؟ ہم ذمہ داریاں لیے بغیر کل ذمہ داریاں پوری کرنے کا حق کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بالکل یاد رکھیے, آج آپ جس چیز کو بنا رہے ہیں نا, کل آپ کا وہ بنے گا. جیسے کسی کا مجھے یہاں ایک جملہ یاد آ گیا, کل میں نے وقت کو ضائع کیا, آج وقت مجھے ضائع کر رہا ہے. لوزرز ہو جاتے ہیں وہ لوگ. کہتے ہیں نا کہ علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک تم اپنا سب کچھ علم کو نہ دے دو. تو آپ دیکھیے جب آپ خود رولز نہیں مانتے تو آپ کسی سے کیسے منوائیں گے؟ جب خود آپ قربانی نہیں دیتے تو دوسرے سے کیسے دلائیں گے؟ آج آپ قرآن سیکھنے کی قربانی نہیں کر پا رہے تو کل آپ کے کہنے پہ کوئی قربانی کرے کیوں؟ تو ہمیشہ اپنے اوپر رکھیے سرا اس چیز کا کہ آخر میں کہاں کھڑی ہوں. پھر آگے دیکھتے ہیں, جس چیز کو بنانے میں آپ اپنا دم, دل اور لگن لگا دیتے ہیں. اور اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو لگانے میں اپنا تن, من اور دھن لگا دیتے ہیں. سنا بھائی, تن کیا ہوتا ہے؟ جسم. من کیا ہوتا ہے؟ دل. اور دھن کیا ہوتا ہے؟ دولت. یہی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو آپ کو مجھے اپنا دم، دل اور لگن لگانی پڑے گی. جس چیز کو بنانے میں آپ اپنا دم، دل اور لگن لگا دیتے ہیں، وہ چیز آپ کو اس طرح اپنا بنا جاتی ہے کہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. سمجھ رہے؟ وہ چیز آپ کو اس طرح بنا جاتی ہے، اپنا جاتی ہے کہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. آپ کبھی سوچیں کہ کچھ لوگوں کے ناموں کے ساتھ کیوں نام جڑ گئے ہیں کامیابی کے؟ چلیے 5 سیکنڈ دیتی ہوں، کچھ کامیاب لوگوں کے نام لکھیے. کسی کو، دنیا کے کسی فیلڈ کا نام لکھیں، آپ کو اجازت ہے لکھیے، پھر میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے کیا لکھا. آپ اردو کے، انگلش کے، دین کے، دنیا کے، مزاح کے، فلموں کے، ڈراموں کے، میچز کے، کرکٹ کے، کسی جگہ کے بھی کسی شخص کو آپ لکھیے ذرا، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فن کے ماہر ہیں یا اپنے فیلڈ کے شاہسوار ہیں، پھر اس کو شیئر بھی کیجئے. جی کون شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ نے کیا لکھا؟ امام بخاری. آپ نے کیا لکھا؟ قائد اعظم. آپ نے کیا لکھا؟ یوسف ایسٹس. ساروں نے کلاس روم سے باہر نہیں خود کو کیا. جی آپ بتائیے. علامہ اقبال. آپ نے کیا لکھا؟ نیوٹن. آئنسٹائن. جی قائد اعظم. آپ نے؟ صرف دنیا میں یہی چند لوگ کامیاب ہیں. چلیے کچھ نام بتاتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا. چلیے پڑھتے ہیں کچھ. کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ اپنا وقت، محنت، دل، جان لگاتے ہیں، پھر ایک چیز آتی ہے، وہ چیز آپ کی پہچان بنتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مزاح معین اختر کی پہچان ہے، کرکٹ وسیم اکرم کی، ڈرامہ امجد اسلام امجد کی، کالم منو بھائی کا، شاعری فیض احمد فیض کی، ایکٹنگ احسن کی، کمنٹری چشتی مجاہد کی، ہاکی حسن سردار کی، گانا نور جہاں کی، غزل غلام علی کی، خبریں محمد جنید کی، ٹاک شو حامد میر کی، پینٹنگ صادقین کی، افسانہ اشفاق علی کی، ہوٹل مسعود علی خان کی، سیاست عمران خان کی، ایٹم بوم ڈاکٹر قدیر کی، ٹیکنالوجی فرحان مسعود کی، اور ایونٹ مینجمنٹ اور فلاں فلاں، کچھ اور لمبی لسٹ ہے. یہ سب کچھ ان کی پہچان کیوں بنے؟ یہ آپ سب نام سنے تو ہے نا، یہاں بیٹھ کے آپ نے کسی نے نہیں لکھا، کیونکہ آپ سب کو پتا تھا کہ یہاں امام بخاری کا ہی نام چلے گا. پتا چل جائے گا کہ یہ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ بہت سارے کامیاب لوگوں کو جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ان کی کیوں بنی، یہ پڑھ لیجئے. کچھ لوگ اپنے کام سے عشق میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام ان کی نہیں بلکہ وہ اپنے کام کی شناخت بن جاتے ہیں. جیسے قوالی کی شناخت نصرت فتح علی خان سے جڑ گئی، اسکواش کی جہانگیر خان سے، خدمت خلق کی عبدالستار ایدی سے، ورلڈ کپ کی عمران خان سے، کوہ پیمائی یعنی پہاڑوں پہ چڑھنا اس کی نذیر صابر سے، ایکٹنگ کی نعمان اعجاز سے، فیشن کی حسن شہریار سے، اور فلاں 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 دو چار اور نام ہیں ان کو سکپ کرتے ہوئے، شاعری کی علامہ اقبال سے، بزنس کی سید بابر سے، کوکنگ کی شیف ذاکر سے، اور سنوکر کی محمد آصف سے، اور اسی طرح سے سائنس کی ڈاکٹر عبدالسلام سے، اور پاکستان کی قائد اعظم سے. آپ کس کام کی شناخت بننا چاہتے ہیں؟ اب یہ خود سے پوچھیں. یہ تو سب کر گئے اپنے کام، کچھ کر رہے ہیں کچھ کر گئے. آپ لکھیے ذرا اپنے لیے آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی کیا شناخت بنے. کس فن کو آپ ان بلندیوں سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نام سے جانا جائے؟ کیا آپ اپنے کام کو وہ توجہ، وہ لگن، وہ وقت، وہ محبت اور وہ تڑپ دینے کے لیے تیار ہیں کہ بالآخر آپ اور آپ کا کام ایک دوسرے کی پہچان بن جائے؟ جی اس پہ بات کریں. کیا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کر کے جائیں دنیا سے، آپ کا نام جڑ جائے اس چیز سے؟ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، نام کچھ اور ہوتے ہیں لیکن نام کے ساتھ ہی لفظ جڑ جاتے ہیں. بہت ساری اس کی مثالیں آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گی. مثلا میں ایک نام لیتی ہوں، آپ دیکھیے گا، پیس ٹی وی، ساتھی کیا نام آئے گا؟ ذاکر نائک. اب پیس ٹی وی چینل ہے، وہ اس پہ اور بہت کچھ بھی ہوگا، لیکن ذاکر نائک کا نام کیوں آ گیا؟ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا نا, پھر اسی طرح آپ دنیا کی بہت ساری چیزوں کے نام لے سکتے ہیں. آخر کیوں ہوا کہ جنہوں نے اس کام میں جان لگائی, دل لگایا, وقت آنے پر وہ چیز ان کی پہچان بن جاتی ہے. تو کیا آپ نے بھی اپنی پہچان کوئی رکھی ہے, کوئی سوچا ہے کہ لوگ آپ کا نام دیکھتے ہی کہہ دیں کہ ان کی تڑپ قرآن تھی, ان کے دل میں امت کا درد تھا, ان کے دل میں اصلاح معاشرہ تھی, ان کا گول تھا کہ خاندان بنے رہیں, گھر جڑے رہیں, ان کا یہ ان کا وہ. کیا ہم نے کوئی اپنے لیے بات سوچی بھی ہوئی ہے کہ نہیں سوچی ہوئی؟ ایسے کھا پی کے روٹی سالن اور دنیا سے چلے جانا. کتنے لوگ روز مرتے ہیں, کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور ایک بڑا مرتا ہے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے, میگزین, بلٹن, خبریں, باتیں. آخر کن کے جانے پر لوگ زیادہ روتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے وہی جو کوئی بڑا کام کر جاتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. بیکار لوگوں کو اس دنیا میں جگہ نہیں ملتی, نکمے لوگ اٹھا کے پیچھے کر دیے جاتے ہیں ان گلدانوں کی طرح جن میں اب کوئی پھول نہیں رکھتا. تو کیا آپ اور میں ایک ایسا ڈیکوریشن پیس بننا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوب سجے, خوب سنورے, خوب گلیمر, لیکن وقت کے ساتھ ہمارا حسن ختم, گلیمر ختم, کدھر گئے؟ یہ بھی چند جو نام لیے ہم نے, تو آپ دیکھیے کہ جب لوگ آرٹ کے نام پہ, فن کے نام پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں نا, تو بس تھوڑے ہی دیر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ ان میں سے اگر دنیا داری کے ناطے سے دیکھیں کہ اپنے فن کے عروج پر دنیا سے چلے جائیں, لیکن اگر یہ 10-20 سال گمنامی کی زندگی بسر کر کے لندن کے کسی ہاسپٹل میں دم توڑتے ہیں نا, تو اخبار میں اتنی سی خبر آتی ہے, ماضی کی معروف گلوکارہ لندن کے فلاں ہاسپٹل میں طویل بیماری سے لڑ کے دنیا سے چلی گئی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا ان کا کام ہے, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اصل چیز جس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کھپانا ہے, وہ کیا ہے؟ انسانیت کو ایک نہ ختم ہونے والا فائدہ دیں. چلیے آپ ساتھی یہ بتائیے, خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جن کو اللہ نے آگے موقع دیا اور سیکھنے کا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یا اسکول کے پاس کوئی ایک بہت بڑا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ پھر وہی ویژن, مشن اور لگن. کیا مقصد ہے آپ کے اسکول کا؟ جی آپ, شاباش, بینیفٹ دا ہیومینٹی تھرو ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر. یہ بڑا کام ہے کوئی. دیکھیے اپیرنٹلی تو ہم اکثر وقت قرآن ہی پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا, کوئی بڑا کام کر رہا ہے کوئی؟ آپ کو لگتا ہے یہ ادارہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے؟ کتنوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کام ہے, اور کتنوں کو لگتا ہے کہ یہ ایسی عورتوں کو مشکل میں ڈال دیا گھروں سے نکال کر؟ کس کو یہ بڑا کام نہیں لگتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو نہ لگتا ہو, ابھی تو یہاں ایک بھی نہیں ہاتھ کھڑا کرتا. دیکھیے جن کو بڑا نہیں لگتا نا, پھر وہ یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں. جن کو یہ کام بڑا لگے گا نا, وہ اپنی زندگی کے آخری دم تک پھر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بڑا کام ہمیں ایک ایسی سکھ اور چین والی موت دے گا کہ جب ہم مر رہے ہوں گے تو ہم مطمئن ہوں گے کہ اللہ جو کر سکے وہ کر لیا. علم کے راستے اور دین کے لیے قربانیاں صرف وہی بندہ دے سکتا ہے جو اس کو بڑا کام سمجھتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں بڑا نہیں, یہ سب سے بڑا کام ہے. سارے جو کام کر رہے ہیں دنیا کے وہ اپنے اچھے کام کر رہے ہیں, پولیس کے محکمے بھی اس شہر میں ہوں گے, اور بھی بہت کچھ ہے جو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہاسپٹلس بھی ہوں گے, مسجدیں بھی ہیں, دین کے بھی کام ہیں دنیا کے. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں, جس کو آپ کہنا چاہیے نا کہ پتھر میں لکیر ڈلوا دیں, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ ہمارا یہ اسکول ان میں سے کسی سے کوئی چھوٹا کام کر رہا. دنیا کے کاموں سے تو بڑا ہی ہے. دین کے نام پہ بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں, جن کو زیادہ میں نہیں بھی جانتی, لیکن مجھے کوئی کمپلیکس نہیں کہ دین کے نام پہ بھی ہم کو ایک چھوٹا سا مقصد لے کے اٹھے ہیں.
مجھے تو لگتا ہے ہر چیز سے بڑا مقصد ہی ہے. مسجد تو بن جاتی ہے, نمازی کیسے بنتے ہیں؟ اس قرآن کی تعلیم سے بنتے ہیں. تو آپ کو اپنے مقصد کا یقین ہونا چاہیے, پھر یہ آپ کے چہرے پہ خوشی بنے, پھر آپ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی, پھر آپ نہیں روئیں گے, پھر دکھی نہیں ہوں گے, پھر سیڈ نہیں ہوں گے. ابھی پیچھے ہی بات کر لی ہم نے, آپ کو یہ مقصد روز زندہ کرے گا کہ واہ اتنا بڑا مقصد لے کے ساتھ چل رہی ہوں. اب میں کیا کر سکتی ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ میں اس مقصد کی شریک کار ہوں. اور آپ اس وقت گھر بیٹھے 500 دانوں کی تسبیح لیں اور آیت کریمہ شروع کر دیں. چلیے آپ میں سے اکثر لوگ کھینچتا ہے ان کے 9 بجے پہنچ ہی جاتے ہیں نا ادھر, تو بہت بھی نہ میں کہوں کوئی چلوں, ویسے تو 1 بجے کے بعد ذہن سب کی اڑنے لگ جاتے ہیں, لیکن چلے 1 بجے جو چلے بھی جاتے ہیں, یا 2 بجے یا 2:30 بجے بھی جو جاتے ہیں, سچ بتائیے آپ ایک دن ذرا آدھا گھنٹہ گھر میں تسبیح پہ آیت کریمہ پڑھ کے حساب لگائیں کہ 10, 11, 12, 1, 2 5 گھنٹے میں آپ کتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے 500 دفعہ پڑھ لیں گے, 1 گھنٹے میں 100 دفعہ آرام سے پڑھ لیتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, شاید آپ اس سے ڈبل پڑھ لیں. کیا وہ گھر میں بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھا ہوا ایک بڑا مقصد ہے, جس میں شعور نہیں, گناہوں کا احساس کوئی نہیں, انسانیت کدھر جا رہی ہے؟ لیکن آپ اگر یہاں 5 گھنٹے کی کلاس میں سے 1 بات لے کر اٹھتے ہیں, یا آپ کسی کام سے آئے اور 15 منٹ بیٹھ کے چلے گئے اور 1 بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ بات تو بڑا گناہ, پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو وہ ایک بڑا کام ہوگا. تو لہذا ہمیشہ اپنے کام کی ویلیو پہچانے. یہ جو آپ کو مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے, جو آپ کو رولز بتائے جاتے ہیں, یہ اس بڑے کام کی ویلیو کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ نیکی کا کام جو جس درجے پہ کرے گا اللہ اس کو آخرت میں تو اجر دے گا. اور ایک بات لکھ لیں, آخرت کا اجر اللہ کو پتا ہے کس کا کتنا ہے, لیکن دنیا میں نفع اور خیر انہی دینداروں کو ملتی ہے کہ جو دنیا میں سسٹم کو لے کر چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی دین کا کام کرے اور 10 لوگ بھی نہ آئے ادھر, ادھر آنے والوں کی جوتیاں چوری ہو جائیں, صفائی بھی کوئی نہ ہو, لیکن جنت کی والا درجوں میں پہنچے, ہاں ممکن ہے, 100% ممکن ہے. تقویٰ ان کا, ایمان ان کے, حالات ان کی, قربانی بالکل ہے, یہ تو 100% ممکن ہے. لیکن دنیا میں اس جگہ میں 10 سے 100 آ جائیں, یا 100 نہ بھی آئیں تو جو 10 آئیں وہ 100 پہ بھاری ہوں, اس کی بنیاد سسٹم پہ ہوتی ہے. اس لیے سسٹم کے اوپر بہت نظر رکھیں. آپ سب قرآن سیکھ رہے ہیں, کلاسز میں آ رہے ہیں, آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, جو بھی سب سوچتے ہیں اپنے لیے, آپ کو دونوں چیزوں کو ماننا ہے, اسکول میں آ کر رولز کو بھی ماننا ہے اور قرآن کو بھی ماننا ہے. آپ اسکول کے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے نا تو آپ ہر وقت ایک کنکر ہیں جس کو دانت کے نیچے دبانے سے آپ ڈرتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں وہ بدبخت ہوں کہ جو اس سارے سسٹم کو توڑنے کا ذریعہ بنوں؟ یہ میں ہوں جس کا نام اتنی فائلوں میں کھلے, ادھر جائے ادھر جائے, اس میں جائے اس میں جائے, پھر کوئی میرے نام میسج لکھے, کہ میں نے ہر لسٹ میں پیچھے رہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے کبھی ٹربل نہیں بنتے, ہر جگہ سب سے آگے, ہر معاملے کو کہتے ہیں بسم اللہ لبیک اللہم لبیک, قبول کرتے ہیں. اور کچھ نے ٹھانی ہوتی ہے کہ ہم مانیں گے تھوڑی, ہم منوائیں گے. تو یاد رکھیے, جو ماننے کی نیت سے آتے ہیں نا وہی مانتے ہیں, جو منوانے کی نیت سے آتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتے. تو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں. پھر آخری جملے ہیں کچھ, یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست, آپ کی ضرورت ہمدردی کے بول, سہارے اور امداد نہیں ہے. اکثر ہم دوسروں سے یہی چاہتے ہیں نا, لوگ ہمارے سے ہمدردی کریں, کوئی سہارا دے دے, کوئی میرا سہارا بن جائے, کوئی میری مدد کر دے. عموماً ہم انسانوں میں کھوئے رہتے ہیں. آپ جس بھی کٹھن صورت حال میں ہیں, آپ کی جیت وقتی دلاسوں, چھوٹی تسلیوں اور روٹھی ڈھارسوں میں نہیں, بلکہ مستقبل سے وابستہ مقاصد کے ہاتھوں میں. یعنی ایک طرف ڈالیے ترازو میں لوگوں کی ہمدردیاں, ان کے سہارے, ان کی مدد, ان کے وقتی دلاسے، جھوٹی تسلیاں، روٹھی ہوئی ڈھار سے، اور دوسرے پلڑے میں آپ لکھ لیجئے مستقبل سے وابستہ مقاصد، یہ پلڑا جھک جائے گا. اگر آپ نے اپنے مستقبل کا کوئی پلان نہیں بنایا، آپ کسی بڑی جگہ پہ پہنچنا نہیں چاہتے نا، تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کی آنکھوں میں کل کے خواب ہیں، تو آج کی مشکلات سے لڑنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. چلیے اس کو اپنے تین دفعہ لکھنا اپنے نوٹس میں ذرا نمایاں کر کے، میں دہرا دیتی ہوں. اگر آپ کی آنکھوں میں کل کے خواب ہیں، ہیں کہ نہیں، تو آج کی مشکلات سے لڑنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے آپ میں سے اکثر لوگوں نے قائد اعظم کا نام لیا، آپ کی اس بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. شاید آپ پاکستان میں نہ رہنے کی وجہ سے، دور رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پہ پاکستان سے بہت دور بھی ہو، لیکن قائد اعظم کا نام آپ نے لیا. تو ذرا سوچیے اگر قائد اعظم اس مشکل حالات کے وقت مجبور ہو جاتے، ڈھیلے پڑ جاتے، سو جاتے، کھانے پینے میں مشغول ہوتے، تو کام ہوتا. آپ نے ان کے بارے میں کئی باتیں سنی ہوئی ہیں نا، کام کام اور صرف کام، اور امانت، صداقت، دیانت، وہ سلوگنز تھے نا. اور ان کے بارے میں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی، تو اس میں میٹنگ میں خوب لمبے چوڑے کھانے اور پکوان کا انتظام تھا. تو انہوں نے بلایا جو بھی مینیج کرنا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو میٹنگ بلائی ہے تو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سرکاری خرچے سے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج کے بعد کسی میٹنگ یا سرکاری کام میں چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہیں دینا، جس کو کھانا ہے اس کے ساتھ بسکٹ گھر سے لے آئے. کہ آپ ملک کا سرمایہ، لوگوں کی محنت کے پیسے ان باتوں میں اڑانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بڑے لوگوں کی کچھ قربانیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ آپ نے میں نے اپنے اندر لینی ہے. کل سے جڑے خواب آج کے کانٹوں کا درد سہنے کی طاقت دیتے ہیں. لکھیں ذرا، کل سے جڑے خواب اگر ہے نا آپ کے کوئی، تو آج کے کانٹوں کا درد سہ جائیں گے آپ. مشکلوں کے کانٹے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں، آپ سہ جائیں گے اور ہمت کر لیں گے، اور یقین کی فراوانی کا سبب بنتے ہیں، تکلیف میں کھڑے رہنے کی ہمت دیتے ہیں. کل سے جڑے خواب آج کے کانٹوں کا درد سہنے کی طاقت دیتے ہیں، تکلیف میں کھڑے رہنے کی ہمت دیتے ہیں، ٹوٹتی امیدوں کا سہارا بنتے ہیں، اور یقین کی فراوانی کا سبب بنتے ہیں. تاہم اگر کل کا کوئی خواب آپ کی آنکھوں میں جھل ملا نہیں رہا ہو، تو کانٹے آبلے بن جاتے ہیں. جی، جس کو کہتے ہیں رائی پہاڑ بنتی ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، مشکلات روک لیتی ہیں، چھوٹی سی آزمائش نہیں آپ برداشت کر پاتے، مشکلیں پہاڑ دکھائی دیتی ہیں، امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، اور زندگی کر دکھانے کی منزلوں سے منہ موڑ کر گزارے کی چکی میں پھسنے لگتی ہے. پوچھئے خود سے، گزارے کا کام کرتی ہوں، ایک آیت یاد کر لیتی ہوں جو گروپ میں سنانی ہے، دیٹس اٹ. گزارے کا کام، چل چلاؤ کا کام، چلو وقت تو چل ہی رہنا، یا پھر کچھ اور. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس راہ پہ چلنا ہے. پہلے آپ نے راہ چننی ہے یا راہ نے آپ کو چننا ہے؟ غلط راہ چنی تو وہ راہ آپ کو دیواروں میں چنوا دے گی. ہم سب فیصلہ کر لیں گے نا، تو پھر ہمارے لیے باقی کام خود بخود آسان ہو جائیں گے. کس راہ کو اپنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کڑنے کی راہ، یعنی کڑ کڑ کے زندگی بسر کرنی ہے، جلنے کی راہ، سمجھوتوں کی راہ، بے سر و سامانی کی راہ، پچھتاووں کی راہ، بہانوں کی راہ، بربادی کی راہ، اور بے منزل راہ؟ میں دہراتی ہوں، کئی جملے آپ کو اس میں سمجھ آ جائیں گے. کیا جینا چاہتی ہوں؟ کڑنا، جلنا، سمجھوتے، بے سر و سامانی، پچھتاوے، بہانے، بربادی، یا بے منزل راہ؟ یا پھر آپ کو ایک اور راستہ لینا چاہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ خوشحالی کا. اس کو ذرا اور اچھا اچھا لکھیں، تاکہ آپ جب اپنے نوٹس پڑھیں نا تو آپ کو انرجی ملے. دوسری راہ کون سی ہے؟ خوشحالی کی، کامیابی کا، ترقی کا، یا پھر خوابوں سے منہ موڑنے کا راستہ، ہمتوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کا راستہ، مشکلات کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا راستہ، مقاصد سے نظریں پھیر لینے کا راستہ، شاندار مستقبل کی آنکھوں میں دھول جھونک دینے کا راستہ. یعنی اب یہ میرا آپ کا اپنا فیصلہ کہ ہم چاہتے کیا اپنے بارے میں. یہ مت بھولیے کہ سر اٹھا کے جینے کا راستہ کٹھن ضرور ہے، لیکن یہی وہ واحد راستہ ہے پنپنے کا، سنورنے کا، بننے کا. سر جھکا کے جینے کا راستہ صرف چننے میں آسان ہے، یعنی اس کو چننا بس آسان ہے، اس پہ چلنا بے انتہا کٹھن، تکلیف دہ اور مشکل ہے. اس کے برعکس سر اٹھا کے جینے کے راستے پر چل نکلے تو پنپتے رہیں گے. سر جھکا کے جیو کے راستے پر چل نکلے تو ہمیشہ پستے رہیں گے. آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پسنے کا راستہ یا پنپنے کا راستہ. اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کوئی شیئر کرنا چاہے؟ یعنی اس سیشن میں جتنی بات ابھی ہوئی اس کے بعد آپ کیا سوچنے پہ مجبور ہو گئے؟
اپنا مقصد اچھا رکھنا، بلند رکھنا ہے، اور جو بھی راستے میں مشکل آنی ہے اس پہ جم چلنا ہے، کیونکہ مشکلیں آزمائشیں انسان کو آگے پہنچاتی ہیں.
صحیح، بے شک.
اور اپنے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا کریں کہ ہم ان مشکلاتوں پر حاوی ہو جائیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں، ہمت نہ ہارے.
انشاءاللہ ان کو دیجیے.
میں نے یہ سوچا کہ اگر بندے نے اپنے لیے کوئی بلند مقصد رکھ لیا تو بندے کو آنے والی مشکل سے ڈرنا نہیں، کیونکہ بلند مقصد کے ساتھ.
آپ کے حساب سے آج کل آپ کی زندگی کا بلند مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل بات بتائیے.
قرآن کو پڑھنا، سمجھنا،
یعنی اس کورس کا، ابھی ادھر لیجیے، اس کورس کا ایک ایک حصہ آسان درجے پہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. جی، گڈ، شاباش. اپنے رویوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا، میرے ساتھ ہی ایسا کی ہوتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے میرے پہ کسی نے جادو کر دیا. وہ جادو نہیں ہوتا، وہ رویہ ہوتا ہے. جی، نیکسٹ آپ. یعنی ڈونٹ گیو اپ. جی، ابھی تو سفر شروع ہوئے، اور اگر آپ نے ابھی سے یہ گول بنا لیا نا کہ قرآن کو پڑھتے وقت سننا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کے 30 پارے ہوں گے تو آپ کو زبانی قرآن یاد ہوگا. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے سکتی ہوں، جو آپ کا ڈیلی کا سبق ہوتا ہے، یہاں آپ نے سنا ہوتا ہے، آپ گھر جا کے اس کی تلاوت بار بار سنیں، چلتے پھرتے ترجمے کے ساتھ سن لیں. یہ ترجمے کی فائلز آپ لے لیں، ان کو لنک دے دیں، آپ گھر جا کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ کام کرتے ہوئے سنتے جائیں. بلکہ اس کی الگ سے فائلز بنی اس لیے ہوتی ہیں کہ اسٹوڈینٹس نے تیاری کرنی ہے تو پورا وقت پارا لے کر نہیں بیٹھ سکتے، تو اس کی لسننگ کرتے رہیں. تو آپ گول بنائیں کہ اگلے دن کی تفسیر سے پہلے میں نے پچھلے کو عربی میں سن کے پھر سادہ قرآن صبح کھولیں تو یہی پڑھیں. شروع سے ہم اسٹوڈینٹس کو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیلی سبق ہوتا ہے نا، آپ وہی اپنی تلاوت کے اندر رکھیں، تو اسے انشاءاللہ اتنی تہیں لگیں گی تو کچھ زیادہ سمجھ آئے گا. جی، الحمدللہ. یعنی آپ کورس کو ڈھیلا ڈھالا نہیں کرنا بلکہ ٹائٹ پیج کس لے کے آنے ہیں. اس دفعہ نہیں پیچھے ہونا، ڈھیلا نہیں کرنا. ایک دفعہ گرفت لوز ہوتی ہے نا تو ڈھیلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خود کو باندھ لیں، خود کو باندھ لیں، یقین کریں. اور جہاں تھوڑا سا وقت آپ کو ملے نا، فوراً پہنچے. آپ کہتے ہیں نا کہ شام کو اب دوبارہ شروع ہوا ہے کورس، کل پہلا دن تھا، تعوذ بسم اللہ، اور آپ کو اپنا ہی یاد آئے گا. اگر آپ شام کو کچھ نہیں کرتے نا تو یہ ہفتے کے 3 دن ادھر آ کے بیٹھ کے سپارہ لے کے وہ باتیں بھی اپنے کان میں ڈالتے جائیں. یقین کریں، اگر آپ کا اپنا وقت بہترین استعمال ہو گیا نا، آپ کہیں گے اچھا یہ میں نے پچھلے مہینے پڑھے تھے یا پڑھیں، تو وہ تہوں پہ تہیں لگیں گی. جیسے آپ نے کبھی کیک بنایا یا کھایا ہوگا نا، بے شمار دفعہ کھائے، اور ناروے والے تو کیک کھاتے ہی بہت ہیں اور بناتے بھی بہت ہیں. آپ دیکھیں سب سے مزے کا کیک کون سا ہوتا ہے؟ لیئرس والا. ایک موٹا سا کیک بنا کے رکھ دیں، کوئی نہیں کھائے گا نا، آپ اس کو خود کاٹتے ہیں، پھر اس میں کہیں کریم بھرتے ہیں، کہیں اس میں پائن ایپل ڈالتے ہیں، کہیں اس میں کچھ کرتے ہیں، پھر وہ کیک کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے نا. تو اپنے اندر علم کی تہیں لگائیں، پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
جی سو الحمد للہ. یس آج کا سیشن آپ لوگوں نے سب نے سنا. جی ذرا ڈفرینٹ سیشن تھا لیکن الحمد للہ ہم لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. اینڈ جیسے سسٹر جگہ لکھا کہ انلائٹن دا لائف ود القرآن ان شاء اللہ. کیا سیکھا آپ لوگوں نے باقیوں نے؟ جی مجھے جیسے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ واقعی ہم بہت سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم جیسے تفسیر میں بھی خلاصہ قرآن میں بھی سنتے ہیں کہ ایسے دنیا کو چینج کرنا اور یہ کام کرنا اور وہ کام کرنا ہے. اگر ہم بیبی سٹیپس بھی لیں لیکن اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ دیجیے نا پریکٹیکلی جو آپ لوگوں نے اپنے لیے کبھی لی ہو یا واٹ ایور. جی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لکھتے ہیں نا تھوڑا سا چیزیں کہ مجھے یہ ایسے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے سے آپ ٹائم اگر باندھ دیتے ہیں 10 منٹ یا 15 منٹ بھی صرف کہ میں نے ابھی جو ٹارگیٹ رکھا ہے اس کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے جو آپ خود اپنے آن پر ایک انیشیٹو دے رہے ہیں تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے اچھا کہاں سے اسٹارٹ کریں اور پھر وہ نہیں ہوتا اور وقت بہت زیادہ گزر جاتا ہے. اپنے مقصد پر جم جانا ہے. صحیح بات. جیسے اگر آپ دیکھیں صرف قرآن حفظ کرنا ہی اگر ہم دیکھیں تو نارملی ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یا زیادہ تر لوگ ایسا کر کیوں نہیں پاتے؟ بیکاز ہم ٹائم مینج نہیں کر پاتے اور ہم وہی کنسسٹنسی نہیں رکھ پاتے جو سوچا ہے اس کے اندر مزید ڈیڈیکیشن نہیں ڈال پاتے. سو نو ڈاؤٹ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقاصد نیک مقاصد میں کامیاب کرے ان شاء اللہ. سب یہ کیا آپ لوگوں کی نیکسٹ 10 منٹ کی بریک ہے اور پھر اس پر باقی سیشن. سر جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حبیبتان الا الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان
حبیبتان الا الرحمن بادشاہی دی ہے سلیمان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ ہمارا بریک کا ٹائم فنش ہوا ہے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، فریش ہوں گے، اپنے تجوید کے لیسن کے لیے ریڈی ہوں گے. ہوں الحمد للہ. کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں اپنے مصحف کے ساتھ، اپنے مائک کے ساتھ؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. آج آپ لوگوں کا ریڈنگ کا نا، تو اپنے اپنے اور سب کوشش کریں کہ سب ہینڈ ریز کریں. ہوں سسٹر ہے نا، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز بھی ہیں نا، تو ان کو لکھ لیا کریں آپ. جیسے کچھ لوگ، مجھے یاد ہے کہ اس دن روز والے دن اپنے کوشچنز پوچھ رہے تھے، تو ان کو لکھ لیا کریں سسٹر ہے نا، کہ آج آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ان سے لائیو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمد للہ سسٹر ہنا ہمارے ساتھ ہیں، میں مائک فری کرتی ہوں، آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمد للہ. اوکے، تو ہم پڑھے تھے سورۃ المعارج، آئی تھنک 17 سے ہم نے پڑھنا. نہیں مجھے ریمائنڈ کرائیے، کیا ہم سورۃ المعارج ختم کر چکے؟ میرے خیال یہ لاسٹ میں نے اپڈیٹ نہیں کیا. اچھا ختم کر چکے ہیں الحمد للہ. اوکے، اور 17 سے تو ہم نے لاسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے شروع کیا نا، لاسٹ پورشن رہتا ہے 36 سے. اوکے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مائک چھوڑ دیا. جی فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 35 سے شروع کیجیے. نہیں 36 سے اسٹارٹ کریں اینڈ اپ ٹو 40.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيتمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم من ما يعلمون. فلا أقسم برب في المشارق والمغارب برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کی نا حرکات کافی امپروو ہو رہی ہیں. جیسے یہاں پہ ورڈ تھا نا بیروبیل مشاریقی, تو یہ کسراز آپ کی بالکل پرفیکٹ تھی. کچھ کچھ جگہ کے اوپر ابھی بھی جیسے جیسے کسرا جہاں کہیں نیکسٹ لیٹر سے جوائن ہو رہی ہے نا, وہاں ابھی اس میں ویکنیس ہے, اس کو بھی آپ نے پریکٹس میں رکھنا ہے. جیسے فما للذین, لل لے کی ساؤنڈ آئے, انیل ساؤنڈ آتی تھی, انیل نہیں, انیل انیل یمین و انی شمال عزین. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے کہ جہاں پہ یہ جوائن ہو رہی ہے کسرا نیکسٹ لیٹر کے ساتھ وہ بہتر ہو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا بما ایک جگہ کے اوپر, جیسے خلق ہونا ہوم, یہاں پر تھوڑا بما ہوم نہیں ہوم. ٹھیک ہے, پھر فلا او کو سیمو, یہاں بما تھوڑا سا آپ کا ویک ہوا تھا. پھر جیسے یہ ورڈ ہے 38 میں ایبو معو, بو کو اور ہیوی رکھیں, ایبو معو کل امرئ منہم, یہاں پہ بو کو اور اسٹرانگ رکھنا ہے. اور این یود خو خولا خو کو, ٹھیک ہے, خو آپ کا تھوڑا سا ویک تھا. این یود خولا جنہ, اس کے اندر ہیوینس کو پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے, یا جیسے بو میں بھی ہیوینس ویک ہو رہی تھی, خو کے اندر ہیوینس ویک ہو رہی تھی, خلقناہم اس ورڈ میں بھی تھوڑی ہیوینس خو اور قاف کی ویک ہو رہی تھی. تو ہیوینس کے اوپر مینلی پریکٹس کریں کہ آپ ہیوی لیٹر آپ کا اسٹرانگ ہے. باقی ماشاءاللہ مخارج آپ کے اچھے ہیں لیٹرز کے. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ ہی نہیں آئے, آپ کو پہ 36 سے لے کر 40 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. جزاك الله خير. السلام عليكم.
آمین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ. آپ کی بھی حرکات بہت امپروو ہو گئی ہیں نا. کسرز والی تو کافی اچھی آج لگ رہی تھی, صرف بما کہیں کہیں ابھی ویک ہے, تو اس کو ابھی آپ نے پریکٹس میں رکھنا ہے کہ بما کی بھی ساؤنڈ نا آپ پہلے سنیں خود سے کہ او ساؤنڈ آئے کہیں پہ بھی, بما کی ساؤنڈ او سے کم نہیں. جیسے یہ ورڈ ہے نا فلا او کو سیم او, تو اگر ہم اسے کہتے ہیں یوں ہی جیسے میں نے پڑھا بھی فلا او کو او کو, اس کو آپ تھوڑا سا ٹینشن دیں تو یہ ساؤنڈ نا او ہے, او کو نہیں, او کو او فلا او کو سیم او. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ابھی آپ نے بما کو پریکٹس میں رکھنا ہے. اور کانشیسلی کسرز کو بھی ابھی کچھ ٹائم آپ کو نا کانشیس ایفرٹ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ اس کو کانشیس یعنی انکانشیسلی پڑھیں گی تو وہ پھر سے نا ڈسٹرب ہونے لگ جائے گی کسرا کی سانگ. اور یہاں پہ 39 میں آئی ڈونٹ نو ان نا خلق نا ہم, یہ الف آپ کا شارٹ ہو گیا تھا, اس کو آپ نے اسٹریچ رکھنا ہے نا, ان نا خلق نا ہم.
اور جیسے استعاذہ آپ نے پڑھا نا تو آپ کا جو جہاں تشدید تھی وہاں آپ کی کوئکنس ہے تھوڑی, یعنی اعوذ باللہ, یعنی وہ تھوڑا سا مجھے جیسے لگتا ہے ساکن کا ٹائم اچھا نہیں گیا, تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایون را ساکن کو بھی پہلے ٹائم دیں گے, تو ساکن لیٹر کا جو ٹائم ہے اس کا آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ وہ بہتر ہو. صحیح, پھر یہاں پہ نا جیسے ورڈ تھا 38 میں ایو دخل, تو یہ آپ کی ساؤنڈ یوں آ رہی تھی ایو دخل, تو یہ جو ادغام ہے نا یہ اس کے اندر نیزل ساؤنڈ نہیں آ رہی, یعنی بغنا آپ نے کرنا ہے, اور پھر ناقص بھی ہو یعنی 50 نون آنا چاہیے, 50% یا آنا چاہیے نا, آئی ساؤنڈ کو تھوڑا سا اور نیزل کیویٹی کی طرف پوش کریں, ایو دخل, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جی باقی آپ کی ماشاء اللہ امپروو ہو رہی ہے ریزن کافی, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن آپ پڑھیے 41 سے لے کر اینڈ تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی.
اعوذ باللہ من
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشئتا أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. جی ماشاء اللہ اٹس گڈ اٹس امپروونگ. تھوڑا سا ابھی بھی نا کانشیسلی آپ نے ابھی مدعود کو مزید پریکٹس کرنا ہے. جیسے کافی جگہ کے اوپر اب بہتر ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر نا یہ جیسے نوٹ کر لیجیے کچھ پوائنٹس. جیسے وما نحنو, یہ نو کھینچا گیا تھا, اس کو آپ نے صرف ون حرکہ وما نحنو بی نو بی, یعنی جلدی کر کے با کے ساتھ پڑھیے وما نحنو بی مسبوقین. یہ والا با جو ہے یہ شارٹ ہو گیا تھا, بی مسبوقین. ادھر سے آئیے پھر نیکسٹ آئے میں نا 42 میں حتی یلاقو, یہ والا جو لام ہے الف, یہ آپ کا یلاقو یہ شارٹ ہو گیا تھا حتی یلاقو, اس کو ہم نے کھینچنا ہے ٹو حرکات. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 43 اگر ہم دیکھیں تو اس میں یوم یخرجون من الاجداث, یہاں پہ یخرجون یہ آپ کا لمبا ہو رہا تھا, یوم یخرجون من الاجداث سراعا, یہاں پہ یہ سا بھی تھوڑا اسٹریچ ہو گیا. تو خاص طور پر نا جہاں پہ بھی ورڈ کا لاسٹ لیٹر آ رہا ہے نا, اس کو آپ اور کانشیسلی پڑھیں کہ وہ جلدی جائے, یعنی نیکسٹ لیٹر اس کے فوراً بعد آواز آنی چاہیے. سی 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 یوں آواز آئے, یعنی سی سی یوں نہیں, مین الجدا سی سی رو یوں, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا بھی مزید پریکٹس کرنا ہے. یہ ورڈ بھی نا سا رو آ میں چلا گیا تھا, سا نہیں سی رو ان کا ان. اور پھر 44 میں جو ورڈ ہے نا ترہقوہم, یہ ہو گیا تھا اس طرح سے, یہ بھی ترہقوہم ذلہ, اس کو کوئک کر کے پڑھیں گے ابصارہم ترہقوہم ذلہ, ٹھیک ہے. اور مخرج میں نا آپ نے یا کے اوپر پریکٹس کرنا ہے, جیسے یا میں جو ہے وہ جا کی آواز آ رہی تھی, جا نہیں یوم یوم یوعدون یخرجون, ٹھیک ہے. بالکل یو کے جیسے ہم انگلش میں یو بولتے ہیں نا, وہی والی آواز ہے یوم یو آئی, یہ والا حصہ آپ کا اٹھنا چاہیے. تو یا کے لیٹر کے اوپر پریکٹس کیجیے. چلو جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پھر سے ایک دفعہ پڑھیں.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
جزاك الله خير. آمين وإياكم بارك الله فيكم. جی ماشاء اللہ آپ کی ہیوینس تو کافی بہتر لگ رہی تھی آج. اس کو ابھی بھی انشاءاللہ تھوڑا کانشیسلی ایفرٹ کرتے رہیے تاکہ مزید اس کے اندر اسٹرانگنیس آئے. مین چیز جو مجھے فیل ہو رہی تھی آج نا وہ زیادہ یہ کہ آئین آپ کا ابھی ہیوی ہے تو آئین کو آپ نے لائٹ کرنا ہے. یعنی آ منہ کھول کے بولیں, یعنی آ یوں نہیں, سیرو آ آ یوں نہیں, آ تھوڑا منہ اور کھولیں, سیرو آ آ. جیسے آ حمزہ کے لیے کھلا ہوتا ہے نا آ, منہ ویسا ہی کھلا ہوا ہوگا, صرف آواز تھوڑی آ سے اوپر آ آ یوں کر کے, ٹھیک ہے. آ پھر اسی طرح سے یو آ یو آ دون. تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ کی بہتر آنی چاہیے, آئین کی ساؤنڈ. پھر سیدھا سے خوشیاتن, یہاں پہ بھی آج جو ہے ساؤنڈ یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا اور اسٹرانگ کرنا ہے لائٹ کر کے. پھر ہاں جو ہے یہ تھوڑا آپ کا ویک ہے, ذلہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑا اوپر ہے مڈل میں آلموسٹ نا. اس کو ریلیکس کریں. اب ابصارہم ترہقہم ذلہ, تو یہ ہاں جو ہے یہ آپ نے تھوڑا ابھی اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. جی اس کے علاوہ 42 میں جو ورڈ تھا فذرہم, یہ جو فا ہے اس میں رخاوا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے یخوضو, اس خ کے اندر بھی رخاوا, یہ دو جگہ کے اوپر مجھے رخاوا آپ کا مس لگا, یعنی فذرہم یہ فا ذرا کوئک چلا گیا تھا, فذرہم یخوضو, ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کی ساؤنڈ ہوگی انشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے, باقی ماشاء اللہ اٹس گڈ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے پھر یہیں تک رکھتے, نیکسٹ ویک پھر ملاقات کریں گے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزا سہیلا. الحمد للہ بہت ہی ہمارا ایز یوزل بینیفیشل سیشن ہوں, اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سب نے کوشش بھی کی اور جو ریگولر ہیں ان کی امپروومنٹ بھی نظر آتی ہے الحمد للہ. اور کچھ لوگ جو آج ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں سنا سکے تو ان سے معذرت. پھر ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اتنا ہی تھا آج کا, ٹھیک ہے. آپ لوگ کوشش کریں نیکسٹ ٹائم پہلے سے اپنے مائک کو رکھ دیں, تیار کر کے رکھے نا, اپنے بڈیز کے ساتھ چیک کر لیں اس کو کہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں مائک آپ کے, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ نہیں کر سکتے نا مسٹر مسودہ, آپ مائک کو نا لاک نہیں کرتی, تو کوشش کریں کہ پہلے سے اپنے کسی بڈی کے ساتھ اس کو ٹرائی کر لیں. الحمد للہ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم سسٹر جائیے, ٹھیک ہے.
جزاکم اللہ خیر. ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن اصلاح القلوب کا جس میں ہم کر رہے تھے تقویٰ کے ثمرات. تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب احادیث سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے. آپ بھی تو سوچتے ہیں نا, مثلا کوئی کہے گا نمازوں سے, کوئی روزے کا ذکر کرے گا, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کا تقوی, خوف اور حسن اخلاق. اسی طرح ایک شعر کا ترجمہ ہے, جنت متقین کے تقوی اور پارسائی کا کیا خوب بدلہ ہے, جنت تمنا اور آرزوں اور منت کشی اور احسان مندی کی ماجگاہ ہے. تو گویا کہ اس ایک میں ہم نے بہت کچھ دیکھا. اب اگلا فائدہ تقویٰ کا کیا ہے. تقویٰ متقی اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ. یہ تو آپ نے میں نے کئی دفعہ سنا ہے نا کہ ہمارے اپنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے, لیکن اب اس میں آپ پڑھیے کہ آپ متقی ہوئی تو آپ کے گھر والوں کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیسے ہے ذرا دیکھیے گا اس کو. ابن عاشور کا قول ہے, تقویٰ متقیوں اور پارساؤں کے گناہوں کی مغفرت کا تو سبب ہے ہی, اس کے ساتھ غیروں کے گناہ بھی اس کے طفیل میں بخش دیے جاتے ہیں, کیونکہ تقویٰ کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار شخص نافرمانوں اور گناہگاروں کی مجلسوں اور محفلوں میں شریک ہونے سے الگ ہو جاتا ہے, جس کی بنیاد پر اس گناہگاروں کی قبیل سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو گناہوں کے کرنے سے متقیوں اور پرہیزگاروں کی اقتداء کی وجہ سے باہر رہنا پڑتا ہے, جو ان کے ساتھی بھی تھے اور ان کے ہم نوا تھے. اس طرح بہت سی نافرمانی اور معصیتوں کا خود بہت کلا کما ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش کا مظاہر ہے. میں آپ کو عملی مثال دے دیتی ہوں اس کی. آپ کھانا کھانے گئے کسی ہوٹل, اب وہاں دیکھا تو میوزک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ادھر میوزک ہے تو میں تو نہیں بیٹھوں گا. آپ جاتے ہیں کاؤنٹر پہ, مینیجر سے کہتے ہیں کہ کین یو ٹرن آف دا میوزک پلیز. اب وہ اگر عقل مند ہے اور باقی اس کو پتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دے کے جائیں گے, وہ کہے گا نو پرابلم, آپ بیٹھیے. اب جو ہی اس نے میوزک بند کیا, آپ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے, تو وہ جو 20-25 لوگ پہلے سے بیٹھے تھے وہ بھی تو میوزک کے اس گناہ سے محروم ہو گئے. یہ مراد ہے. آپ شادی حال میں گئے, سب بیٹھے مستی میں بیٹھے, اب آدھے لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن ابھی ضرورت نہیں آئی ہوتی, پتہ نہیں کب آئے گی. خیر اب آپ کی وجہ سے انہوں نے میوزک بند کیا تو آدھے سے زیادہ لوگ شکر کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی, ایسا بہت کم ہوتا ہے, لیکن کبھی کسی شادی میں تو لوگ کہتے آپ آئیے گا ہم بند کر دیں گے, یا آپ نہیں ہوتا وہ لگا ہوتا جب جائیں تو بند کرتے ہیں. تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں شکر ہے آپ آئے, ہمارے تو سر میں درد تھا. تو بھئی آپ سر درد کیوں کروانیں گے, ابھی بھی آپ کو خیال نہیں آ رہا. یا آپ تھوڑی دیر سے جا کے بیٹھ آتے ہیں نا, آپ کئی لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے کر آتے ہیں کہ اور کرو, سیدھی سی بات ہے. تو لہٰذا جب آپ گناہ سے بچتے ہیں تو دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. اس طرح اسی مثالیں اس بات کی کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے خود بخود وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے تقویٰ کا اگلا فائدہ, تقویٰ اللہ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار ہے. کون ہے آپ میں سے جو باعزت نہیں ہونا چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے, بچہ بھی عزت چاہتا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, سورہ حجرات آیت 13 میں ہے کہ تقویٰ ہی اصل میں اللہ کے ہاں عزت دلاتا ہے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ, فرشتے اور عام لوگوں کی محبت مسخر ہو جاتی ہے, یعنی محبتیں ملتی ہیں متقیوں کو. ہم کہتے ہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں گے, جبکہ سورۃ آل عمران آیت 76, بلا من اوفى بعهده واتقى فان اللہ یحب المتقین, آپ اپنے عہد کو پورا کیجئے, اللہ سے ڈریے تو اللہ محبت کرے گا. اور یہاں وہ حدیث بھی آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو, اور وہ چین ریئیکشن چلتے چلتے زمین کے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ شخص محبوب نظر بن جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے, نمبر ایک لکھے اس پہ ون لکھے, نمبر ٹو صلہ رحمی کرنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لے, تو اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے, اس کا مال و اسباب ہر روز ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے, اور اپنے اہل و عیال اور برادری کے لوگوں کی نظروں میں محبوبیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے. یقین کریں یہی کچھ ہم چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے. شوہروں کے پیارے بننا چاہتے ہیں, بچے ہماری رسپیکٹ کریں, رشتہ دار ہم سے خوش ہوں, تو اس کا طریقہ تقویٰ ہے. زید بن اسلم سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہا جاتا ہے جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا بن جائے, اس کے نتیجے میں وہ خود بہت لوگوں کا محبوب نظر بن جاتا ہے, چاہے بادل نہ خواستہ ہی کیوں نہ ہو. یہ بات آپ نے نوٹ کی کبھی؟ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی لوگ خود وہ کام کرے نہ کرے آپ کے کام کی بڑی تعریف کریں گے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا آپ کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں, تو بھئی آپ بھی اپنے ماں باپ کو خوش قسمت ہونے کا موقع دیں, وہ ابھی سفر دور ہے. تو کبھی آپ دیکھیں اچھا کام کرنے لگو کوئی برا نہیں کہے گا, الا یہ کہ بہت حد سے گزرا ہوا فاسق ہے, ادروائز انسان کو انسانوں کی محبت ملتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور تقوی کا بہت بڑا فائدہ ہے, بہت بڑا. میں نے اس لیے کہا کہ واقعی یہ فائدہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ صرف اس فائدے کو پانے کے لیے تقوی اختیار کریں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے تقوی کی وجہ سے, نصرت آتی ہے. اللہ ثابت قدم رکھتا ہے بندے کو نیکی پہ اور اس کے کام آسان کر دیتا ہے. سورۃ بقرہ 194, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو اس کے کام بنیں گے؟ اور اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں ازما کے دیکھ لیں. تقوی کی بنیاد پر ناممکنات ممکن بنتے ہیں. امپاسیبل کو پاسیبل بنانے والی چیز تقوی. اور دوسری بات استقامت, جم جاتا ہے بندہ. اگر آپ کسی نیکی پہ جمتے نہیں ہیں نا, تو چیک کر کے آئیے گھر میں تھرمامیٹر سے, تقوی کمزور تھا تو آپ اس نیکی کو چھوڑ چکے تھے. اور جب آپ کے اندر تقوی بڑھتا ہے آپ دوبارہ وہی نیکی شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا دل جماتا ہے. کئی لوگ ہیں نمازیں شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, حجاب شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو تقوی بندے کو اپنی نیکیوں پہ جماتا ہے. پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور ہارون کی مثال سورۃ طٰہٰ 46, قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. کہا تم ڈرو نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اب یہاں ایک عقیدے کی بات ہے اس لیے مجھے کرنی ہی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے, چلتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ؟ جہاں اللہ کے ساتھ کا ذکر ہو تو وہ کیا ہے؟ سماعت, بصارت, معیت اور علم, چار باتیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا اللہ ہمارے ساتھ ہے, دور رہ کر ساتھ میں آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ, عرش اس کا اوپر ہے, وجود کے ساتھ اللہ اوپر ہے, مت کہا کریں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وہ ناظر ہے, وہ سمیع ہے, وہ علیم ہے, اور وہ ہماری مدد کرتا ہے دور رہ کر, لیکن وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. خاص خاص مواقع پہ اللہ تعالیٰ نیچے آتے ہیں, جیسے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نیچے آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو دور رہ کے سنتا ہے. آج ہماری ماں دور رہ کے ہماری آواز سنتی ہے؟ الحمدللہ سنتی ہیں. فون پہ بات کر لیں سنیں گی. دیکھتی ہیں؟ بالکل دیکھتی ہیں. آپ ویب کیم کھول لیجئے, اسکائپ کھول لیجئے, وہ آپ کو دیکھتی ہیں. دور رہ کے آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ ایک خاص حد تک کر دیں گی, دعائیں کر دیں گی. ہاں, اللہ تعالیٰ کی اسی کیفیت کو بہت بڑھا لیجئے تو اللہ تعالیٰ یہ سب دور رہ کے کر سکتے ہیں. اسی طرح یونس بن عبید کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا وصیت کیجئے, تو انہوں نے کہا میں تم کو اللہ کے تقوی اور مرتبہ احسان کے حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یعنی چھوٹا موٹا تقوی نہیں, آخری درجہ جو احسان کے درجے کا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, اور نیک لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا اس کو کسی اور کا ساتھ چاہیے؟ بالکل بھی نہیں چاہیے. اور انجام کار بھی تقوی والوں کا اچھا ہوتا ہے. سورۃ الاعراف 128, ان الارض للہ, ساری زمین اللہ کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث کرتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, تقوی والوں کا ہی انجام اچھا ہے. پھر اگلا فائدہ جو بہت خوبصورت ہے, اعمال اور افعال میں خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ عمل کوئی بھی کرتے نا, وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, اللہ اس کو بڑھا کیسے دیتا ہے؟ تقوی کی وجہ سے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں ہے. جب دشمن غالب آ رہے ہیں, ہتھیار نہیں, اسلحہ نہیں, تو کیا کیا آپ نے؟ زمین سے ایک کنکروں کی مٹھی پکڑی اور یوں پھینکی, اور اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ آپ نے جو پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ پھینکتا. اللہ کنکریوں کو بلٹ بنا کے کافروں کی آنکھوں میں ڈلوا دیتا ہے. اسی طرح آپ ایک لفظ بولتے ہیں, اللہ نے خیر دینی لینی ہے, اس کو پتہ نہیں دنیا کے کس کس حصے میں پھیلا دے گا. یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور میں دن رات اس چیز کو دیکھتی ہوں. پرسنل باتیں اچھی نہیں ہوتی, لیکن دن رات جب ساتھیوں کو دین کے کام میں جڑتا اور آگے آتا دیکھتی تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نظر سے بجائے اتنے لوگ تو کبھی اسٹوڈینٹس میں نہیں ہوتے تھے جتنے اسٹاف میٹنگ میں ہوتے ہیں. یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ ساتھیوں کی کوششیں اور برکت اللہ کی طرف سے. تو یاد رکھیے, میرا آپ کا کام صرف اپنا محاسبہ, اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیے, لائن آف ایکشن سیدھی رکھیے. اللہ اس بات کو مٹی بنا کر ریت کی طرف پھیلا دے, یہ اس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اسی طرح لیس بن ابھی سلیم نے ایک خط لکھا تھا، کچھ اس کے الفاظ کے کہتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، میں اس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی ذات العلی ہے یا العلی ہے، یعنی وہ صفت الوف سے متصف ہے اور عظیم ہے، یعنی پہلے اللہ کی صفت العلی پہ غور کرایا، پھر عظیم پہ، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، مراد یہ کہ جو اللہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے تو تم اس سے ڈرو. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو چاہے وہ تھوڑے ہوں کم ہوں، تھوڑا فائدہ ہو زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برکت ضرور دے گا. امام مالک رحمہ اللہ نے موتا لکھی تھی، امام بخاری کی چھوڑی ہوئی جو حدیثیں تھی ان کو جمع کر کے موتا امام مالک لکھی. لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی موتا لکھنی شروع کر دی، تو ان کو کسی نے آ کے بتایا، امام صاحب آپ کو پتا کہ لوگوں نے آپ کی نقل میں آپ کی طرح کتابیں لکھنی شروع کر دی؟ تو ان کا وہ تاریخ ساز جملہ آج بھی کتابوں میں، کہا ڈونٹ وری، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے کوئی کرے گا وہ تو باقی رہے گا، تو جو میری نقل میں ایک کام کر رہے ہیں صرف ایک کابل میں کر رہے ہیں مقابلے پہ، وہ ختم ہوگا. اور آج دیکھیے امام مالک کا وہ جملہ کتنا سچا ہے، آج صرف ایک موتا مارکیٹ میں آپ کو ملتی ہے اور موتا امام مالک ہے، باقی سب ختم ہو گئی. جوش میں کام شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تقوی کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں ہوگا وہ کام کبھی نہیں پنپے گا. آپ بھی اپنے لیے نصیحت لے لیں، پڑھتے ہیں نا، پڑھاتے ہیں ہر وقت، آپ کلاس شروع کریں، آپ کوئی بھی سوشل ورک کام کریں، کوئی ہاسپٹل میں جا کے کسی کی خدمت کریں، پہلے چیک کریں کہ میری نیت کیا ہے. اگر اندر تقوی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی چیزوں کو بھی زیادہ کر دے گا. پھر اسی طرح خوشخبریاں ملتی ہیں تقوی سے، اور وہ کیا، کیسے لوگ اللہ کے ولی ہیں. یہ جو آپ ہیڈنگ ہے نا، اس کے نیچے سائڈ پہ آپ لکھنا چاہے تو لکھ لیجئے کہ تقوی کا ایک فائدہ ولایت ملتی ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سورۃ یونس آیت 62-63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو تقوی والوں کو اللہ اپنا ولی کہہ کر خوشخبریاں بھی دلواتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. اگلا فائدہ کیا کہ تقوی کتاب الہی سے سرشاری کا ذریعہ. یہ سرشاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک بندہ تقوی کی وجہ سے ہدایت پا لیتا ہے، سر سے پاؤں تک اس کتاب کے اندر ڈھلتا جاتا ہے. پہلی دوسری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پھر اسی طرح اگلا بہت بڑا فائدہ ہے تقوی کا کہ علم نافع کی دولت سے بندہ فیض یاب ہوتا ہے. متقی اور پرہیزگار کو تقوی کی وجہ سے مکافات عمل کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کام کی جزا، اس کے بدلے میں اللہ سے علم نافع ملتا ہے. سورت بقرہ 282، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا. اس کو پڑھیے گا ذرا، لفظ مشکل ہے لیکن بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بک سے پڑھوں گی. علماء کرام کے نزدیک علم کے حصول میں کوتاہی، سوچیے، علم حاصل کرنے میں کوتاہی ہے، یا فہم اور ادراک کے زاویے سے طالب علم کے اندر نقص کا شعور ہے. یعنی استاد تو پڑھا رہا ہے، سب کو سمجھ بھی آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا، یہ دوسرا ایشو ہوا. اور مسائل کے ادراک اور استنباط میں کج فہمی کی بیماری، اب یہ تیسرا درجہ اسٹوڈینٹس کا کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھے آ بھی گئے، سیکھا سمجھ آ گیا، لیکن جب اس کو عملی زندگی پہ اپلائی کرنے لگے تو کر نہ سکے. چوتھی خرابی، حصول علم کے لیے طبیعت کا عدم میلان، شوق ہی نہیں کلاس میں آنے کا. میلان کہتے ہیں جھکاؤ کو. یعنی چوتھی بیماری جو کسی بھی طالب علم میں ہو سکتی ہے وہ کیا کہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، میلان نہیں. اور پانچویں، اس میں نشاط نہ پایا جانا. نشاط کیا تھا؟ خوشی. یعنی خوشی خوشی نہیں آتا بندہ علم کی محفل میں. کہتے ہیں کہ یہ پانچ کام کے اسباب میں سے اہم ترین سبب گناہوں کا ارتکاب ہے، نافرمانیوں اور معصیتوں کا ارتکاب طالب علم کے نفس اور حصول علم کے درمیان آڑ بن کر حائل ہو جاتا. دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلاس میں جائیں تو ہم سیکھ نہیں پاتے، فوکس نہیں ہو پاتے. کچھ کہتے ہیں ہمیں تفسیر کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی. کچھ کہتے ہیں کہ جب اس میں سے مسائل اخذ کرنے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے. یعنی جو کچھ اب یہاں بیٹھتے ہیں نا، آنے کو دل نہ کرے، ایک بیماری، آ گئے تو آ کے خوشی نہیں ہو رہی. یہ دو باتیں تو آسان ہیں نا، علم حاصل کرنے کو دل ہی نہیں کرا، کر دیا آگے تو یہاں کے فوکس نہیں ہو رہے. تیسری بات یہ کہ علم حاصل کرنے میں کوتاہ ہے، سب کو بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مثلا جیسے اس وقت بھی، لیکن اب اس وقت تو ہم اس بات کو ایسے تو نہیں دیکھ رہے نا کہ علم لے رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ اس علم میں سے اپنے لیے عملی پہلو نہ لیں، کوئی بھی علم کے راستے کی رکاوٹ اس کی وجہ گناہ ہوتا ہے. مثال دیتی ہوں امام شافعی کی، اور یہ جو ہماری ایک سیریز بھی ہے گناہوں کے اثرات، اس کا لیکچر بھی ہے جس پہ امام ابن قیم کی ایک بک میں نے پڑھائی تھی چھوٹی سی، گناہوں کے اثرات، اس میں غالباً 22 پلس تھے. پہلا ہی یہ تھا جو ابھی بتانے لگی ہوں، پہلی گناہوں کی ہلاکت جو بندے پہ پڑتی ہے علم سے محرومی. اور اس میں آپ جا کے پڑھ بھی لیجئے گا، چھوٹی سی بک ہے، یقیناً لائبریری میں بھی ہوگی اور بک اسٹور میں بھی ہونی چاہیے، کہ امام شافعی علم حاصل کرنے جا رہے تھے، راستے میں خوبصورت عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، ایسے ہی دل میں آ گیا کہ خوبصورت عورت ہے، بس اتنی بات، رکے پھر بھی نہیں، وہاں جا کے کلاس میں بیٹھ گئے اپنی اسکول میں. لیکن آج توجہ کوئی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں ہو پا رہے، دل میں وہ رات کی سارے سرگرمیاں چل رہی ہیں، محفلیں چل رہی ہیں، ویکینڈ پہ جدھر جدھر گئے وہ چلا، فلمیں دیکھی وہ، اب کیا دکھے. کلاس ختم ہوئی تو اپنے استاد کے پاس آ گئے جن کا نام تھا وقی، اور امام شافعی جو تھے یہ شاعر بھی تھے، تو وہ شعر میں کہتے ہیں کہ شکوت الی وقی من سوء حفظی، میں نے شکایت کی وقی اپنے استاد سے اپنے بیڈ حفظے کی، سوء حفظی یعنی میمورائز نہیں ہوتا. استاد نے پوچھا بھی سناؤ، کہتے ہیں آج میرا کلاس میں دل نہیں لگ رہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہا. استاد نے پوچھا بھی سناؤ کیا بنا، آج کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس میں انہوں نے واقعہ سنا دیا، تو بس ایک خوبصورت عورت پہ نظر پڑی اور دیٹس اٹ. تو پھر اس کے بعد امام شافعی کے استاد نے کیا کہا تھا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ ان علم نور، علم ایک نور ہے. کچھ شعر ہیں وہ لکھے میں اس بک میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی میموری سے آپ کو بتا رہی ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ قلب عاصی کو نہیں دیتا، گناہگار کو اللہ علم کا نور نہیں دیتا، دے گا بھی تو چھین لے گا، یا وہ آنکھیں بند کر لے گا، یا چندھیا لے گا، تھوڑا سا لے لے گا. پورا نور کب ملے گا؟ جب پورے گناہ چھٹیں گے. تو لہٰذا ہر ایک اپنے لیے سوچے، کیا مجھے علم نافع مل رہا ہے؟ اور اگلی چیز اس سے بھی خوبصورت ہے، نور بصیرت ملتا. ایک باہر کا نور ہوتا ہے جو ہماری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، ایک دل کا نور ہے، یہ تقویٰ سے ملتا ہے. سورت الانفال آیت 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا. یہ کیا ہوتا ہے بھی فرقان؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اسی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون ٹھیک ہے کون غلط، کون حق پہ کون باطل ہے، کون کیسا کون کیسا. کوئی سنی سنائی باتیں، کوئی پروپیگنڈے، کوئی آپ کو وہاں بھی کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب آپ کیا کریں، کس کی سنیں؟ آپ تقویٰ ڈالیں دل میں اور اللہ سے کہ اللہ پورے شہر میں جو دین کی بات کر رہے ہیں نا، جو واقعی ٹھیک ہے، جو واقعی قرآن سنت کے قریب ہے، تو میرا دل اس کے لیے کھول دے. یقین کیجئے تقویٰ آپ کو لیڈ کرے گا اس جگہ تک. یہ وہ چیز ہے جو فرقان، حق اور باطل کا فرق. اور اس میں اللہ کے نبی نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے، بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گی پڑھیں، اور اسپیشلی یہ جو نئے لوگ آ گئے ہیں، آپ کو کیا پتا ہم لوگ کون ہیں، پتہ نہیں ہم آپ کو کیا بنا دیں، پتہ نہیں آپ کی جنت اپنے ہی نام نہ لوٹ کر لیں، پتہ نہیں آپ کو کہاں لے جائے. تو دعا پڑھا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، پھر مجھے اس کی پیروی کی بھی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کر کے دکھا. وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق دے. روز پڑھ کے آیا کریں کہ اللہ یہ نور القرآن والے ہمارا عقیدہ نہ خراب کر دیں، کہ ہمیں غلط طریقوں پہ نہ لے جائیں. پتہ نہیں ہم تو واقعی اچھی خاصی جنت میں جا رہے تھے اور انہوں نے پکڑ کے ہمیں مشکلوں والی جنت میں ڈال دیا. سچی بات ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے جنت ہمارے لیے کتنی آسان تھی، بلی کو پانی پلا دو جنت مل گئی، کتے کو پانی پلا دیا جنت مل گئی، کسی کو اسمائل دے دیا جنت مل گئی. آپ مشکل ہوگی تو اس وقت میں پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. آپ جب سبق پڑھے، تفسیر پڑھے، دعا کر کے بیٹھا کرے کہ اللہ یہ جو آج تفسیر کرا رہی ہیں یہ ہمیں بھٹکا نہ دیں، اور اللہ اگر یہ ہمیں بھٹکاتی ہیں تو ہمیں ہٹا دیں ان سے. اور میں آپ کو اپنے اوپر لے کے کہوں گی، جس کو میری کسی بات پہ شک ہے آپ یہ دعا پڑھیے. اور اہدینا صراط المستقیم، آپ کو اپنے خلاف ٹولز دے رہی ہوں، سچی جو بات ہے، لیکن تقوی والوں کو اللہ فرقان دے دیتا ہے. اس پہ بیسیوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت ضرورت بھی نہیں اور جگہ بھی نہیں ہے. اگلی چیز دیکھیے، تقوی ہر تنگی اور اسرت سے چھٹکارے کا راستہ ہے. زندگی میں بہت سی تنگیاں آتی ہیں، مال کی تنگی، رشتوں کی تنگی، زندگی اجیرن ہوتی ہے، رشتے دار آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ متقی کے لیے راستے بناتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا. سورۃ اللہ کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں 2 اینڈ 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بناتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. ایک تاجر کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، بعد میں ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا. خلاصہ کیا کہ الیکٹرانک کا وہ کام کرتے تھے تو اس میں رشوت بہت چلتی تھی، تو جب ان کو پتا چلا کہ رشوت لینا دینا حرام ہے تو اور کبیرہ گناہ، تو انہوں نے کہا میں آج سے رشوت نہیں لوں گا. اب جب رشوت لینے سے چھوڑا آپ نے آپ کو، تو گمان کیا تھا کہ سیل کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیت کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے پاس ایک ہول سیلر آ گیا. اب آپ کو تھا کہ ایک ایک چیز بیچنا، آپ ایک مائک بیچتے ہیں، دو بیچتے ہیں، سارے دن میں 6 بیچ لیں گے. ہول سیلر آیا ہوگا، اس نے شاید 100 مائک اکٹھے لے لیے، زیادہ بکتا ہے، تھوڑا نفع ہوتا ہے لیکن برکت ہے. کہتے صرف اس ایک سے مجھے اتنی مال مل گیا کہ جس نے رشوت کے مال کو ریپلیس کر دیا. تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا، یہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے جلدی میں رہنا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں، تقوی کا معاملہ یہ ہے، اب آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ ایک پہلو سے تقوی اختیار کرے اور دوسری طرف سے سستی کا شکار ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایک میٹر میں آپ بہت نیک ہیں، ماشاء اللہ، جو نیکی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس میں خوب جمے ہوئے ہیں، جو گناہ آپ کو برا لگتا ہے آپ خوب بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سست ہیں. یا کسی معاملے میں تقوی کا مظاہرہ کرے اور کسی میں نہ کرے، ایسا بھی ہوتا ہے نا. بس ایک فیورٹ سی نیکی ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، یا ایک ان لائکلی سا گناہ ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو. اور اللہ کے حکم اور نہیں، یعنی عوامر اور نواہی میں کسی معاملے میں حکم مانے تو کسی میں نہ مانے، تو یہ تقوی نہیں ہے. بات واضح؟ کتنا سخت کرائیٹیرین، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے ایسی چھلنی ہے جس میں سے نکل ہی نہیں پاتے. اور ہر بندے کی نا ایک شاکلہ ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو یعمل علی شاکلہ، ہر ایک من پسند چیز ہوتی ہے، فطری بات ہے. کسی کو روزے رکھنے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح گناہوں میں میلان ہوتا ہے، کسی کو ایک گناہ اچھا لگتا ہے، کسی کو دوسرا اچھا لگتا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ ہر گناہ چھوڑو، آنکھیں بھی متقی، کان بھی متقی، ہاتھ بھی متقی، یہ مراد ہے اس میں. پھر اسی کا اپوزٹ بھی دیکھیے گا، بس اگر کسی بندے کو اللہ کے وعدے کے اعتبار سے فوراً بدلہ مل جائے یا اس کا نعم البدل ملنے میں دیر ہو جائے تو بندے کو اس کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. آپ نے پیچھے بھی اتنے جو فائدے پڑے تقوی کے، آپ کہتے ہیں مجھے تو ملے ہی نہیں. ہو سکتا ہے نا، ابھی آپ دیکھیں نا، پر تقریباً ہم نے 15 سے زیادہ پڑھ لیے. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا یہ بھی ملے گا تقوی میں، یہ بھی ملے گا، تو مجھے تو نہیں ملا. ایسا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ پھر اپنے عمل کو چیک کرو کہ ایک معاملے میں تم متقی ہو تو دوسرے میں نہ ہو. یہ مطلب ہے پورے تقوی کو لینا، تقوی کی شرطیں اور اس کے ارکان کیا پورے کیے کہ نہیں، حق ادا کیا کہ نہیں. جب بندہ کچھ پابندیوں کی پرواہ کرتا ہے اور کچھ کی نہیں کرتا، اللہ کے منع کردہ امور میں سے بعض سے رکتا ہے اور بعض میں لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو تقوی کی کمالیت تک رسائی کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے شخص کا پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا حق باقی رہتا ہے. ہے کوئی جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کتنی خوفزدہ کرنے والی ایسی باتیں سن کے صحابہ گھبرا جاتے تھے. جب آیت اتری نا کہ فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے. کتنا ڈرو، حق کا تو کہتی ہی، جتنا اسے ڈرنے کا کہا. اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا، ہم تو اتنا ڈریں گے جتنا ہم ڈر سکتے ہیں. اتنا گھبرائے، اتنے پریشان ہوئے کہ آیت اتری کے فتق اللہ مستطعتم، چلو اتنا تو ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو. یہی بات اس وقت آپ کے میرے لیے ٹھیک ہے، ہم اللہ سے ڈرنے کو اتنا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم سین پروف نہیں ہو سکتے، لیکن جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈریں. ہمارا روگ یہ ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ڈر سکتے ہیں. چلیے خود سے سوال لکھیے، کیا میں اللہ سے اتنا ڈرتی ہوں جتنا مجھے ڈرنا چاہیے؟ میں گناہ کو چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں؟ پھر خود کو مجبور قرار دیتی ہوں؟ کیا گناہوں کو کرنے کے میرے عذر سچے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اس طرح کے دو تین چپتے چپتے سوال خود سے رات کو بستر پہ لیٹ کے پوچھ لیجئے گا. اندر سے جواب آئے گا کہ ہم کس درجے کے جنتی ہیں اور کس درجے کی اللہ نہ کرے جہنم سے گزر کے جنت میں آئیں گے. بچیں گے نہیں جب تک ہر پیپر میں پاس نہ ہو جائیں. دیکھیں شیطان نے صرف سجدے کا انکار کیا. کیا تھا؟ آپ کی آنکھ اگر گناہ کرتی تو کیا اللہ صرف آنکھ کو جہنم میں ڈالے گا؟ سارا جسم جائے گا. زبان گناہ کرتی تو سارا جسم جائے گا نا. تو ہم جڑے ہوئے اندر, لہٰذا ہر ممکن کوشش کریں پھر بات بنے گی. اور آج دین کا یہ چونچوں کا مربع ہی دکھ رہا ہے ہر طرف. فلاں حافظ صاحب ہے بس نماز نہیں پڑھتے, فلاں قاری قرآن بہت اچھے ہیں گانے بھی ساتھ بڑے اچھے سنتے ہیں. یہ تقوی کی کمی, تقوی کے پورا دیکھیں بائی پارٹس تقوی نہیں چل سکتا, امپاسبل. آج ہم مسلمانوں میں بائی پارٹ تقوی دکھے گا. آپ ممبر پہ بات کرتا دیکھیں آپ کو لگے گا یہ آج کے ولی اللہ, اور آپ جب ان کو ڈیل کرتے دیکھیں, معاملہ کرتے دیکھیں کسی وقت کے رواج اور ملک کے قانون کی, ہوتا ہے کہتے ہیں اب یہ مجبوری تو پھر یہ تو آپ پہ کر ہی لیجیے. تو یہ ڈفرینٹ ڈائمینشن نہیں چلتی. بالکل وہی بات ہے کہ انسان بس بے خطر کود پڑے تو بات بنتی ہے, ورنہ آج کے دور میں تو ہاتھ کھڑے کر سکتی ہوں کہ پورا تقوی نہیں اختیار ہو سکتا. کوشش کرتے رہیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے. اگلی چیزیں کہ کتنا خوبصورت فائدہ کہ معاملات میں آسانی ہوتی ہے تقوی سے. ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملے آسان ہو جائیں گھر والوں سے, لوگوں سے, انسانوں سے. تو اس کی دلیل سورۃ طلاق آیت 4, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور اللہ سے دعا کروں گی آپ سب کے بھی معاملے آسان کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی اعلیٰ منزلوں پہ کھڑا کر دے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے کہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے متقی پر. سورۃ الاعراف آیت 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے برکتیں کھول دیتے اور زمین سے بھی. آج برکتیں کیوں نہیں آتی ہمارے ملکوں میں؟ کیا ہمارے ملکوں کی زمین زرخیز نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملکوں میں معدنیات نہیں ہے؟ سب ہے. اور آپ کو پتا کہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کب ڈسکور ہوئے تھے؟ کسی کو پتا؟ پہلے سعودی عرب اتنا امیر ملک تو نہیں تھا, جب وہاں اسلامی شریعت نافذ ہوئی تھی اس کے بعد تیل نکلا. آج اب پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ کریں واللہ ہی تیل تو نہیں میں کہوں گی, میں سوچتی ہوں سونے اور ہیرے کی کانے نکلیں گے ہمارے ملک میں. رہیں, اللہ نے پہاڑوں کے اوپر بھی تو سجانا تھا, چھپایا کہ تم تقوی اختیار کرو میں خزانے ابال دوں گا. بہت کچھ ہمارے ملک میں الحمدللہ, بس تقوی اللہ ہمیں دے دے تو برکتیں دیکھیے کتنی آتی ہیں. پھر اسی طرح سے جہاں تقوی کے ساتھ خیر ہے نا, تو پھر تقوی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فساد. تو فساد سے بگاڑ بھی ہے. اس کی دلیل سورۃ روم 41, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور وہ کام جو انہوں نے کیے تھے. اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ پلٹ آئیں. تو بہرحال دنیا میں آج جتنا شر فساد ہے وہ اسی وجہ سے. پھر دیکھیں تقوی ڈھال ہے, زندگی کے ہر موڑ پر حفظ و امان کی ضامن ہے. لوگ امام ضامن باندھتے ہیں نا بازو میں, آپ تقوی کا ضامن باندھ لیں, تقوی اختیار کرے کہیں بھی مشکل میں ہوں گے. دیکھیے اس دنیا میں دشمن بھی ہیں ہمارے, حاسد بھی ہیں, رقیب بھی ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں 120 سورۃ آل عمران, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تم صبر کر لو, تم تقوی اختیار کر لو, ان کے مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. اور میں کہتی ہوں ہم دین والے لوگ اگر صرف اس بات کو سامنے رکھ لینا تو کم از کم ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو پرووک تو نہ کریں, یوٹیوب پہ جا کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات تو نہ دیں. آپ کو ڈر ہے نا کسی سے, آپ تقوی اختیار کر لیں. جو کوئی کہتا ہے اس کو اللہ پہ ڈال دیں. یہ جو ہم صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں نا اپنی بہت ساری, نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہی نقصان ہوتا ہے. تو تقوی رکھیے, اللہ دشمنوں سے بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے دشمن تھے آپ؟ تو دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے, تو کبھی دشمن آپ کا کچھ بگاڑ سکے؟ نہیں بگاڑ سکے. آپ کبھی نہیں بگاڑیں گے, اپنا کام کیجیے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں صفائی پیش کریں, نہیں ہم نے ایسے نہیں سوچا تھا, ہم یہ نہیں ہم وہ نہیں. ابھی اس ویکینڈ سے پہلے مجھے ایک تجربہ ہوا, میں نے سبسٹرونر کے درس میں بھی سنایا تھا آپ کو. آئی ہو کیئرس, ایک سسٹر تھی, وہ بات لمبی تھی, سیدھی سی عورت تھی, تو مجھے کہنے لگی وہابی ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. پھر بعد میں کہنے لگی کہ اچھا نور القرآن والے وہابی ہیں. میں نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ پھر کہنے لگی فلاں مسجد والے کہتے ہیں نور القرآن والے وہابی ہیں. تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں تو پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے. یعنی وہ بیچاری جو اپنے دل کے تکلیف سے بہت کر رہی تھی, اب میں کیا کروں, مسجد کا نام بھی اس نے مجھے بتا دیا, میں جاؤں آپ کو چھوڑوں پڑھائیں, آج کوئی اور پڑھائے, ریکارڈنگ چلائے, میں ذرا امام صاحب سے بات کر کے آؤں بھائی ہم نے کیا وہابیت دیکھی. بیوقوفی ہے میری, میں اپنی عاقبت خراب کروں گی, اپنا جو مجھے تھوڑا سا اجر کو ملنا تھا یہاں وہ ضائع کر دوں گی. بھائی جو کہتا ہے کہنے دو, تمہیں جو سمجھ آتی ہے مان جاؤ, نہیں کرتی تو نہ کرو. اسی طرح کسی نے بڑا مزے کا کمنٹ دیا ہماری اس بلڈنگ کے بارے میں, یہ لندے بھگوانوں کا کمنٹ ہے, کہ اس بلڈنگ میں نہ جانا کبھی, یا ادھر شیعہ یا وہابی ہیں, یعنی دو ایکسٹریم ہے تو ادھر کا تو تم رخ نہ کرنا. تو بھائی کہتے رہیے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, تو آپ اللہ پہ ڈال دیجئے. نبی نے کبھی اپنا دفاع نہیں کیا, جس کو جو کہنا ہے دل کھول کے کہے, انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوئے تو کیا نام تو ہوگا, لوگ اسی سے سن کے آ جاتے ہیں, ذرا دیکھیں وہابی کون ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بیکار باتیں ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا, لوگ کہہ دیں تو اس سے کچھ بات نہیں بنتی. پھر اسی طرح دیکھیں حضرت عائشہ نے کتنی پیاری نصیحت کی امیر معاویہ کو, کہتی ہیں کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتی ہوں, اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنا شعار بنا لیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے کافی و شافی ہو جائے گا, اور اگر تم نے لوگوں کا تقوی اختیار کیا تو لوگوں کا ساتھ تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا, اور نہ ہی اللہ کے سامنے لوگ تمہارے کام آئیں گے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس پہ جم جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں نا پھر ساری ڈوریاں کٹ رہی ہیں, بس اللہ پہ نظریں ڈال دو, بات سیدھی ہو جائے گی. مصیبتیں بھی آتی ہیں, مشقتیں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. حضرت اغز ابو مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو جب خلیفہ بنایا, اس کو آپ ہائی لائٹ کیجیے گا, خلافت کی منتقلی ہے, آپ اپنے اختیارات دوسرے کو دے رہے ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی تھی اب آپ دوسرے کو دے رہے ہیں, تو آپ نے تو اپنی آسن درجے پہ کوشش کی نا, اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے, آپ کی جگہ عمر آ رہے ہیں. تو کہنے لگے عمر میں تم کو ایک مشکل معاملے کی زمامے کار سنبھالنے کی دعوت دے رہا ہوں. زمامے کار یعنی کام کا ذمہ, کیونکہ عمارت کا بوجھ اٹھانا مکلف کے لیے دشوار کن مرحلہ ہوا کرتا ہے, اس لیے میری نصیحت ہے عمر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا سہارا پکڑتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور اللہ کے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لو, اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار شخص مامون و محفوظ ہوتا ہے. سونے سے لکھنے لے لفظ یقین کریں, کتنی پیاری نصیحت ابو بکر نے عمر کو کی, اللہ کرے آج ہم بھی انہی نصیحتوں پہ غور کر لیں. اب عمر کی نصیحت بیٹے کے لیے سن لیجئے, کہتے ہیں میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی حفاظت اور بچاؤ کا بندوبست کرتا ہے, اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے. کتنا پیار ہے, دیکھیے آپ دے رہے ہیں اللہ آپ کو واپس دے رہا ہے, اور جو شخص صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خیرات و برکات کی بارش کرتا ہے. تو لہٰذا تقوی کو اپنا مقصود بناؤ, اور تقوی کو اپنے دل کے لیے مینارہ نور بنا دو. یعنی بچوں کو آپ بھی یہ نصیحت کریں, آپ لکھ لیں اس کو اپنے بچوں کو کرنے کے لیے, ان کے لیے آسان لفظوں میں تھوڑی سی بات نرم کر کے بتائیے کہ بیٹا آؤ میں تمہیں وہ بات کہوں جو کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہی تھی. پھر عبد الملک بن مروان کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے شہزادوں کو بلایا, تو وصیت کے طور پہ کہتے ہیں میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ تقوی ہی باقی رہنے والی نیک نامی ہے اور انسان کے بچاؤ کے لیے قدرتی ڈھال ہے, تقوی ہی مضبوط بنا گاہ ہے اور زیب تن کرنے والا خوبصورت زیور ہے. آپ کو لگ رہا ہے پوری خیر تقوی میں ہے, جو ٹاپک پڑھتے ہیں کہتے ہیں بس یہ بن جائے, جیسے وہ کسی کو کوئی پروفیشن دکھائے نہ میڈیکل لائن لوگے تو یہ بنے گا, انجینئر بن جاؤ گے تو یہ بنے گا, پائلٹ بنو گے یہ, اب یہاں سمجھ آ رہی ہے تو متقی بن جائے تو میرا حل ہے, ہم نے کوئی 50 فائدے تو پڑھی لیے. تقوی موت کے بعد آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے, یتیموں کے مال کی جان کی حفاظت ماں باپ کا تقوی کرتا ہے. سورۃ نساء 9 میں وصیت کے اور وراثت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِيَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یعنی کسی کا حق مارتے ہوئے یہ سوچ لو کہ تمہارے بچوں کا آپ کو مارے تو کیسا ہوگا. پھر اگلا فائدہ کہ مخلوق میں روب پیدا ہوتا ہے, تقوی کی بنیاد پر عزت ملتی ہے اور مخلوق میں شخصیت کا باروب بن جانا آتا ہے, یعنی آپ کے منہ پہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے. امام یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں جو شخص دنیا اور آخرت کی سر بلندی چاہتا ہے اسے تقوی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. چاہتے ہیں ہم تو طریقہ پہ یہی ہے. عربی کے ایک شاعر ہیں ابو الاتاحیہ کہتے ہیں اعزاز و اکرام یا عزت و شرف سے متصف ہونے کا نام دراصل تقویٰ ہے اور دنیا کی محبت و چاہت ذلت و خواری اور مرض و بیماری نہیں تو اور کیا ہے. اگر متقی اور پرہیزگار شخص تقویٰ کو اپنی زندگی میں رچا بسا لے تو اس کو کسی قسم کی ذلت سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا اور نہ ہی اس کی ذات پر کوئی بٹا آئے چاہے اس کے دل میں برائی کا خیال آئے یا نہ آئے. اسے چاہتے ہیں انشاءاللہ روب چاہتے ہیں. کتنے لوگ روب ڈالتے ہیں سوکا روب ڈال کے خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایک شخص تھا جو اس نے کہا آئی ایم دا باس آف دس ہاؤس میں اس گھر کا باس ہوں. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں یہ کہنے کی میں آج اجازت لے آیا ہوں بیوی سے. تو یہ تو کوئی روب نہیں ہے نا. بیوی ایک جھڑکی دے تو میاں سب دب کے بیٹھ دیں. آپ روب پیدا کریں کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. بہرحال ایک اور خوبصورت شکال ہے سری بن حیان کا. کہتے ہیں نصب و شرف کے اعتبار سے گمنامی کی تقویٰ پر کوئی عزت نہیں پڑتی اور نہ ہی یہ چیز تقویٰ کے لیے نقصان دہ ہے. انسان کم ذات ہونے کے باوجود تقویٰ کے اعتبار سے عزت اور شرف کی اوجہ کمال پر فائز ہو سکتا ہے بلکہ تقویٰ غنا اور مالداری کے لیے باعث اضافہ ہوتا ہے. شرط یہ کہ تقویٰ خالص ہو اور شرافت کی کرنیں اسے چھن چھن کر نمایاں ہو رہی ہوں. وہی بات ہے اس میں بھی کہ تقویٰ سے انسان کو عزت ملتی ہے. اشعار کا ترجمہ ہے تقویٰ کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں کوئی قدر نہیں بلکہ اس کی حیثیت دو کوڑی کے برابر بھی نہیں اور متقی اور پرہیزگار کے لیے عزت اور شرف کی بلندی تک رسائی مقدر ہوا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعی سچی عزت دے دے. یا مجھے حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا بھی یاد آ رہی ہے وجل لسان صدقن فی الآخرین. کیا مانگا کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر جاری کر دے. تو وجہ کیا تھی کیونکہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا. پھر اگلا فائدہ کیا ہے تقویٰ کی بنیاد پہ آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں یعنی اللہ کے خوف سے حرام یا مشکوک چیز چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس کا بہترین نعم بدل دیتا. یہ تو اتنا آزمودہ نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو آزما لیں تو دیکھی گئے کہ کر کے حرام حلال سے انشاءاللہ ریپلیس ہو جائے گا. ابو قتادہ اور ابو دہمہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اہل دیہات میں ایک شخص کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی تو اس بدوی نے ایک بات بیان کی کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا. یہاں سے نوٹ کریں اللہ کے نبی کے ایکشنز بھی صحابہ نوٹ کرتے تھے اور آپ کا بات کرنے کے انداز میں تھوڑا سا باڈی لینگویج بھی ہوتی تھی. اور کسی کو ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے یعنی آپ اپنے بیٹے کو دور کھڑے چیخ رہے ہیں کوئی نہیں سنے گا. آپ اس نصیحت پہ عمل کریے اپنے لیے بیٹے کو کوئی بات کہنی ہے نا اس کو بلائیں پھر اس کا ہاتھ پکڑیں پیار سے کبھی شولڈر پہ ہاتھ رکھا اتنے عمر کے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ریس جاتی ہے. کبھی دور ہواؤں میں تیر تلوار نہ پھیل کے تبلیغ کے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے قریب جا کر بچوں سے بات کرے ہاتھ پکڑا کیا کہا مجھے ان باتوں کی تعلیم دینا شروع کی جن کی اللہ تعالیٰ نے نبی کو تعلیم دی تھی. پھر فرمایا تم جب بھی اللہ کے خوف اور اس کے تقویٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑو گے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل دے گا. ابھی ہم نے کیا سنا تاجر کا واقعہ کہ رشوت چھوڑی تو اللہ نے حلال سے دے دیا. اس میں آپ وہ واقعہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو حضرت علی کا ہے کہ زرا کسی کو پکڑا ہی رہ جاتے اور کہا کہ رکھو میں آتا ہوں سوچا چار درہم دے دوں گا تحفے میں واپس آئے تو وہ شخص نہیں تھا نہ زرا تھی. پتا چلا دکان پہ بیچ گیا کہا کتنے کی بیچ گیا کہا چار درہم کی کہا چار درہم تو میں بھی اس کو دیتا وہ حلال کے ہوتے وہ حرام میں بیچ گیا. تقویٰ ہر چیز کا عوض بن جاتا ہے. اللہ اکبر ہر چیز کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو پتا ہے بہت دولت مند تھے شہزادے تھے لیکن جب خلافت پر آئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا اور کہنے لگے میں تم کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. بلا شبہ تقویٰ ہر فوت شدہ چیز کا نعم البدل ہے یعنی جو چیز آپ سے چھنتی ہے نا تقویٰ کی وجہ سے آپ کو واپس مل جاتی ہے لیکن تقویٰ کا کوئی عوض اور بدلہ نہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر فوت شدہ چیز کا عوض بن سکتا ہے لیکن اگر تقویٰ جاتا رہا تو اس کا کوئی عوض نہیں. کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے ہم پلہ کسی چیز کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں. دیکھیے جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا گولڈ کی جگہ امیٹیشن پہن لیں اٹس فائن. آپ سلور کی جگہ سلور امیٹیشن پہن لیں لیکن کیا گولڈ کے بدلے میں کوئی چیز بن سکتی ہے جو گولڈن ہی اور بالکل پیور ہو کوئی بھی نہیں دکھے گی. تو تقویٰ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیکن یہ ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے. حضرت سوار بن عبداللہ کو جب منصب قضا پر یعنی قاضی کے عہدے پر فائز کیا گیا تو ایک طالب علم نے ان کو کلمات کے ذریعے نصیحت کی اے سوار، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تقوی کو دنیا کی تمام فوت ہو جانے والی چیزوں کا نعم البدل بنایا، یعنی سب کچھ بھی چلا جائے نا آپ سے اور تقوی باقی رہے تو آپ پھر بھی الحمدللہ نقصان سے بچ گئے، اور دنیا میں اس نے کسی ایسی چیز کو وجود نہیں بخشا جو تقوی کا عوض بن سکے، بس تقوی ہر عقل مند آدمی کے لیے عقل گتھی یا عقدہ ہے، اسی سے تسلی اور سکون ملتا ہے اور اسی سے راہ راست پر چلنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے راہ حق پر برقراری اور راستگی اور ہدایت کی طلب کی جاتی ہے۔ آخری بات کیا کہ تقوی اطمینان قلب دیتا ہے، پیس آف مائنڈ، آج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، بالکل ڈھونڈتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں تقوی رزق میں برکت اور زیادتی کا وسیلہ ہے اور اطمینان قلب کا ذریعہ۔ تو خلاصہ کیا نکلا، کتنے فائدے پڑ لیے، اللہ ہمیں باقی تقوی کی دولت دے دے۔ آپ دعائیں بدلیں گی نا، آپ شعور سے تقوی مانگیں گے انشاءاللہ، اللہم انی اسألک الہدا والتقی، اردو میں مانگیے اللہ مجھے تقوی دے دے، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ تو تقوی افضل ترین دولت ہے۔ چار چھ جملوں میں خلاصہ کر دیتی ہوں تقوی کے بارے میں، تقوی سب سے بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے والا خوش بخت ہے، کامیابی دنیا اور آخرت کی ہوگی تو تقوی سے ملے گی۔ تقوی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان اس کے ساحل سے ہم کنار نہیں ہو سکتا، اور تقوی کی دولت کو حفاظت سے باندھ لیں، آپ سب بھی یہ نصیحت پلے سے باندھ لیں، آپ ہر چیز کو تقوی کی عینک لگا کر دیکھیں گے نا تو حلال حرام شبہ والی چیزیں صاف دکھیں گی، اور اسی طرح ہر چیز کو تقوی کی کسوٹی پہ تول لیجیے، فرقان کرائیٹیرین، کبھی کا تقوی کبھی کا نہیں بلکہ ہر وقت تقوی اختیار کرنا ہے، چاہے لوگوں میں رہیں چاہے اکیلے میں رہیں۔ اور جو دین حق پہ چلنے والا متقی شخص ہوتا ہے نا، جب تک آج کے دور میں لوگ اس کو اجنبی نہ کہیں، مان لیجئے وہ تقوی والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین بدو غریباً، یہ دین اجنبیت سے شروع ہوا اور ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہوگا۔ آج تقوی اختیار کرنے والے غریب الدیار بن جاتے ہیں، یعنی اپنے ہی گھروں خاندانوں میں اجنبی لگتے ہیں، اور لوگ ان کو فنیٹک اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ ایک شاعر ابو اتاہیہ کہتے ہیں جب تک جان میں جان ہے صحیح سالم زندگی گزارتے رہو، چاہے وہ بلند ترین محلات کے زیر سایہ ہو، جہاں صبح و شام عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا جاتا ہے اور ہر وہ چیز جس کی تم کو خواہش ہوتی ہے وہاں مہیا ہوتی ہے، بندہ اسی خواب غفلت میں گرفتار ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس طرح بھی کیفیت کے عالم میں اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے، اور جان کنی کے عالم میں سانس کی گرگراہٹ کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس وقت یقینی طور پر تم کو پتا چل جائے گا، کیا پتا چل جائے گا، کہ اب تک تم محض دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ ٹرو اور ناٹ؟ جس دن ہماری موت کی ہچکی آئے گی نا، اس دن پتا چلے گا کہ یہ دنیا اپنی اصل کے اعتبار سے کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں متقی بنا دے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے متقی لفظ ہمیں قرآن کی کس طلاح لگتی تھی، بڑی سی ٹرمنالوجی، لیکن اب وہ بالکل ڈے ٹو ڈے لائف میں نظر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ شیئر کریں؟ آپ جی، آپ پلیز۔ یعنی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ہم ایک چین کے مختلف کڑیاں پڑھ رہے ہیں؟
جی، اور اب لگتا ہے کہ جب تک تقوی نہیں آئے گا نا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، جو بیسک لگتا ہے کہ بیسک چیز ہی اب یہی ہے۔ اور آپ کی ایک میں آڈیو سن رہی تھی تو اس میں ایک مجھے چیز بہت اچھی لگی کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو ندامت کے آنسو سے اپنے نام اعمال کو دھونا ہے نا، تو پھر
ان شاء اللہ تقوی پہنچ
سکتے ہیں۔ آج کے جو لیکچر میں میں نے آپ نے ایک وہ سیٹ کیا کہ آج میں نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہیں، شروع کرنی ہیں۔
مبارک دیں گے سب، رحیلا جی تو بڑی امیر ہو جائیں گی اب، ہم بعض وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑتے ہیں حالانکہ وہی ہمیں بڑا کرتی ہیں۔ یعنی علم کا نور لینے کے لیے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ جی آپ نے
پہلے جب قرآن سے نہیں شروع ہوتا تھا تب بات کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، ہم پتا نہیں کیا چیز ہے،
مطلب کہ آسان لفظوں میں بھی بتاتے پھر بھی نہیں پتا چلتا. ابھی مجھے آپ کی دی ہوئی کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہ طبقہ یہ نہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرتے کہ اللہ مارے گا, مطلب کہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر.
جی شاباش, اللہ سے نہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈر.
اپنے لیے یہ مطلب ہم نے تو دعائیں ہی نہیں مانگی, تو میں نے مطلب آج تک اپنے لیے دعائیں کرنی
الحمدللہ. بٹ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں حقیقی تقویٰ دے دے. تو یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ
من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تھا ٹاپک آج ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو کیا آپ کی کیا دل کی حالت ہے, کیسا لگا آپ کو؟ لگتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اپنے آپ پہ آ رہا ہے, رش بھی آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اس کو پڑھنے کا, ہے نا, کہ اس کی اہمیت کا ہمیں کہ کتنی بڑی دولت ہے نا یہ. سبحان اللہ, واقعی جب ہم تقویٰ کی اہمیت لگا کے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارا وہ چیزوں کو دیکھنے کا وہ کہتے ہیں نا اس کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے نا. اس سے پہلے ہمارے لیے کیا, ہماری دعائیں کیا تھیں, کیونکہ کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. تقویٰ کے اتنے فائدے نہیں پتا تھے نا, ٹھیک ہے نا. جب کسی چیز کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا تو پھر ہم اس کو نہیں مانگتے نا. قرآن سے پہلے, اس سے پہلے ہم ہمارے لیے کیا چیزیں اہم تھیں, دنیا بہت بڑی تھی ہمارے لیے. لیکن الحمدللہ قرآن کا یہ ایک یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ چیزوں کی اصل حقیقت ہمیں نظر آنے لگ جاتی ہے نا, کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی دولت تو وہ ہے جس کو ہم بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تقویٰ, خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی. الحمدللہ الحمدللہ, اٹس اے بگ 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 بلیسنگ, ہے نا. تقویٰ سے اطمینان دل لینا ہے نا. اور کیا کیا فائدے آپ نے پڑھے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا نہیں پتا تو پھر ہم نہ وہ ہماری دعاؤں میں ہوگی نہ ہماری کوششیں ہوں گی اس کے لیے. لیکن جب ہمیں پتا ہے اب, ہے نا, کہ اس کے کتنے فائدے ہیں, تو پھر ہم ڈیفینیٹلی جب ہم دعا مانگیں کہ اللہ سے تو اسی چیز کی دعا مانگیں گے, ہے نا. پھر ہماری دعاؤں کے رخ بدل جاتے ہیں الحمدللہ نا. اللہ کی مدد آتی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ متقی لوگوں کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا, گھر والوں کو. یا پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے دوست ہم نے اس طرح کے بنانے ہیں جو متقی ہوں, ہے نا, کہ ان کے ماحول میں رہیں گے تو پھر ہم بھی گناہوں سے بچیں گے, ہے نا. ان کے ساتھ ہوگا, ان کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے الحمدللہ. تو کون نہیں چاہتا کہ اس کو برکتیں نہ ملیں. ہوں اللہ کی رحمت کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. پھر یہ کہ لوگوں کی محبت, اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز تو اللہ کی محبت ہے نا. اللہ کی دوستی کتنی بڑی بات ہے نا. عام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے نا. اللہ کے نزدیک آپ کی وجہ ہے معزز ہونے کا معیار ہے نا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اور کوئی چیز ہمیں اللہ کی نظروں میں بڑا نہیں کرے گی سوائے اس تقویٰ کے, ہے نا. کامیابی, خوش نصیبی, سکون, اطمینان قلب, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت ناپید ہیں. ابھی دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود یہ چیزیں جو ہیں لوگ ان کے لیے, سکون کے لیے, اطمینان قلب کے لیے کیا کیا طریقے نہیں کرتے, ہے نا. تو ہمارے لیے یہ بھی چانس ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں, اس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں, تو ان لوگوں کو بھی ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں, اس کے فائدے بتائیں. مجھے تو لگتا ہے ہر چیز کا, جو ہر بیماری کا علاج تقویٰ میں ایسے ہی ہے نا. علم کا نور لینے کے لیے دل کو گناہوں سے پاک کرنا, یہ بھی بڑی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نا. کہ وہی بات ہے کہ خالی جو بھرا ہوگا, جو دل ہمارا پہلے ہی گناہوں سے ان چیزوں سے بھرا ہوگا, اس میں پھر علم کا نور نہیں جائے گا نا. تقویٰ مرنے کے بعد جو ہے اہل و عیال کے لیے حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ, اٹس امیزنگ ہے نا, کیونکہ یہ ہمیں سوچنے کا, جو ہماری سوچنے کا, ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہے نا, تو الحمدللہ اس طرح سے پڑھنے سے یہ کہہ کہ ہماری سوچ کھلتی ہے, ہم نا ہمارا شرح صدر ہوتا ہے. ہم اس طرح سے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ جو بندہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اپنی وصیت بھی ایسے کرے گا کہ اس کے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا اس کا, ہے نا. اللہ کی محبت, فرشتوں کی محبت, ملائکہ کی محبت, خوشخبریاں اور بشارتیں ملتی ہیں نا, اور آپ کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے, اللہ غیبی مدد آتی ہے سبحان اللہ, اگر ہم تقویٰ کریں گے. ہر چیز سے جو تنگی اور عسرت سے چھٹکارا مل جائے گا, علم نافیہ سے ملے گا, اس کی وجہ سے اللہ کی ولایت ملے گی سبحان اللہ. اس کو تو ہم گننا چاہیں تو میں کہتی ہوں کہ ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے نا, معاملات میں آسانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملات میں آسانی کر دیتے ہیں. تو بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہے. کل پرسوں میں نے کہیں کسی نے کوئی بھیجی تھی کوٹیشن کہ حضرت محمد نے قیم کا تھا کہ اگر آپ نے جو بندے کی حالت قبر میں جو ہے نا, وہ اس کے دل کی حالت کی طرح ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ قبر میں ہماری حالت کیا ہے, تو ہمیں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا ہے سبحان اللہ. کتنی ڈیپ ہے نا یہ بات کہ ہم اپنے دل صاف کریں گے تو ہمارے لیے قبر میں بھی آسانی ہوگی, ہے نا. ہمارے دل آج صاف ہوں گے, دل تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوں گے, تو پھر ہماری دنیا بھی آسان, دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت بھی آسان, دونوں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. دل روشن تو قبر روشن, بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بس یہ جو ہمارے یہ جو سیشن ہے نا, یہ واقعی ہی ہمارے دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے نا. ہمارے دل جو ہے وہ ان ساری اللہ کی محبت سے, اخلاص سے, تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جائے, دونوں جہانوں کی کامیابی. اور یہی جو ہمارا وہ مقصد ہے نا, دنیا تو مل جاتی ہے لیکن اصل مقصد یہ کہ دین اور دنیا دونوں ملے, ہے نا. اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ پھر وہ جو ہماری آخرت کی میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے نا, کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح سے ہو جائے کہ بس ہم کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے نا. تو جس سے انسان محبت کرتا اس کو ناراض تو نہیں نہ کرنا چاہتا, اور پھر یہ بھی نہیں کہ کسی ایک معاملے میں تقویٰ کرنا ہے, ہر معاملے میں, آنکھ کا معاملہ ہے, کان کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے, ہر معاملے میں. یہ نہیں کہ کسی زندگی کے ایک پہلو میں تو ہم کر رہے ہیں جہاں ہمیں آسانی ہے, لیکن جہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو مسلطوں کے نام پہ دوسری جگہ پہ ہم تقویٰ کو چھوڑ دیں تو یہ مطلوب نہیں ہے نا, یہ پھر تقویٰ نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ تقویٰ وہ یہ کہ پھر جلوت میں, خلوت میں, سفر میں, ہجر میں, جہاں بھی ہیں ہم, ہے نا, وہ تقویٰ کی دولت ہو ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. آپ لوگ اس کو ضرور, جو بھی آج پڑھا نا, اس کو ضرور شیئر بھی کریں اپنے بچوں کے ساتھ بھی. دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے اچھا پھر سسٹر مسعودہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنا کھولیں, میں آپ کو ٹیکسٹ کری تھی, آپ مجھے ٹیکسٹ کریں نا تو میں آپ کے ساتھ چیک کر لوں گی انشاءاللہ اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے کریں گی پرائیویٹ, مجھے کریں میسج تو میں آپ کے ساتھ کلاس کے بعد انشاءاللہ چیک کر لوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. تو ابھی اپنی کلاس کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویکینڈ کے بعد ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اور جو بھی پڑھا اس پہ عمل کرنے کی سوچیں ضرور. چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائیں ان کو نا, جیمز بنا کے ان کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں, جو ہم نے پڑھا اس کو ہم آگے پلائیں نا, تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. کیونکہ آگے بھی صبح کی شیئرنگ میں بھی یہی تھا نا کہ جتنا ہم آگے کریں گے اس کو کرنے کی, کھلانے کی کوشش کریں گے, ہمارا اپنا علم بھی پختہ ہوتا ہے, ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں نا کہ کسی کا کال ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا خود مشکل لگتا ہے تو اس کو دوسروں کو کہنا شروع کر دیں, تو وہ ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو اپنے جو بھی آپ لوگوں کے پینڈنگ کام ہے نا اس کو پورا کریں انشاءاللہ. آج دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سے پارا 26 بھی کمپلیٹ کر لیا, ایسے ہی ہے نا. تو الحمدللہ ابھی تو بہت تیزی سے ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں نا اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ پھر ہم اس کو پورا کریں. جو بھی کام کریں اس کو احسان کے لیول پہ کریں, جو بھی آپ لوگوں کے ادھورے کام رہتے ہیں نا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری وہ چھوٹی چھوٹی فتائیں جو بھی ہے سب سے درگزر فرمائے. تو ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا. اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا. انت خیر من زکاہا. انت ولیہا ومولاہا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. اللہم انی اسألک ثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک. واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. واستغفرک لما تعلم انك انت علام الغیوب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا الہی آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب